بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه أن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا يكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. وحدثنا يحيى بن سليمان بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. حضور صلى الله عليه وسلم سے حدیثوں کے لکھنے کا جو مضمون ثابت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، جس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی، اور یہ علم کا سیکھنا سکھانا وہ قولاً بھی ہونا چاہیے باللسان اور کتابتاً بھی ہونا چاہیے لکھ کر. یعنی حدیثوں کا لکھنا یہ منع نہیں ہے اور لکھ کر تبلیغ کرنا یہ منع نہیں ہے. ان روایتوں کو اس لیے بھی ذکر کر رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے لکھنے کو منع فرمایا تھا، حدیثوں کو نہ لکھا کرو. پھر ان روایتوں کے بتانے کا مقصود یہی ہے کہ وہ ممانعات عام اور ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ خاص مصلحت سے تھی. وہ یہ کہ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور جن چیزوں پہ لکھا جا رہا تھا، کہیں لوگ ایسا نہ کریں کہ انہی چیزوں پر حدیثیں بھی لکھ دیں اور قرآن پاک کے ساتھ حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہوں اور مکس ہو جائے اور لوگوں کو اشتباہ ہو جائے کہ یہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے، حالانکہ حدیث اور قرآن الگ الگ چیز ہے، دونوں کے احکام الگ ہیں. تو اشتباہ سے بچانے کے لیے آپ نے منع فرما دیا تھا، لیکن جب اشتباہ ختم ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اور نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ اس کا ثبوت ہے مختلف روایتوں میں، اس کو بتانا چاہتے ہیں امام بخاری. اس سلسلے میں پہلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت علی کے پاس کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں قرآن پاک کے علاوہ، جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دیت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، قتل ہو جائے تو اس کے جو احکام ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ لکھی گئی تھیں. اس میں کیا کیا لکھا ہوا تھا، کیا تفصیل تھی، وہ پوری تفصیلی روایتیں نہیں ملتی ہیں، وہاں وہ مضمون آئے گا، کیونکہ قتل کی بہت سی قسمیں ہیں اور احکام الگ الگ ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بھی قتل سے متعلق بہت سے مسائل کا بیان ہے. اور دوسری چیز جو لکھی ہوئی تھی وہ قیدیوں کو چھڑانے کے کچھ اصول ضابطے وہ لکھے ہوئے تھے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو ناحق مار دیا تو اس کے بدلہ لینے کی تفصیلات لکھی ہوئی تھی کہ اس کی نوعیت کیا ہے انتقام کی. جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر دے تو جو اصول ضابطہ ہے وہی ہے، یا ایک مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کا ضابطہ الگ ہے. کچھ اس کی تفصیلات تھیں جو فرق تھا تھوڑا اس میں وہ لکھا ہوا تھا. تو معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چیز لکھی ہوئی تھی، خلیفہ راشد ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. اگر لکھنا علم کا غلط ہوتا تو نہ لکھا جاتا، آپ نے لکھا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بات صحیح ہے. لیکن امام بخاری جو ہے بہت ہی ذہین آدمی تھے. اس میں ایک احتمال ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نہیں ہے اس میں کہ حضور نے فرمایا تو لکھو تم. دوسرے یہ ہے کہ حدیثیں جو ہے وہ ساری حدیثیں سب صحابہ کے سامنے تو نہیں سنائی گئی، کوئی بات کسی کے سامنے ہوئی تھی انہوں نے نقل کی کہ میرے سامنے حضور نے یہ فرمایا، کوئی بات کسی کے سامنے ہوئی تھی. تو ممکن ہے کہ نہیں انل کتابت حدیثوں کو لکھنے کی ممانعت والی جو حدیث ہے وہ حضرت علی کو نہ پہنچی ہو. بعض باتیں ایسی ہیں کہ ایک صحابی کو معلوم ہوئی اور بات دوسرے صحابی تک نہیں پہنچی، ہوا ان کے سامنے ہوئی نہیں، کبھی تذکرہ نہیں آیا اس بات کا. اس کے لیے انہوں نے ایک دوسری حدیث بیان کی، وہ کون سی؟ وہ ابو شاہ والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں حرم ہے، حرم کے حرم میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس موقع اس کے اوپر کچھ آپ نے باتیں فرمائیں فتح مکہ کے لیے، اور پھر حرم کے کچھ مسائل بیان فرمائیں کہ اس میں کاٹا نہیں توڑا جا سکتا، درخت کو نہیں کھڑا جا سکتا، جانور کو نہیں مارا جا سکتا، نقطے کو نہیں اٹھایا جا سکتا وغیرہ وغیرہ. تو اس موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں رہتا، آپ کسی نے مجھے لکھوا دیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی اس کو لکھ دو. تو آپ کا فرمانا ثابت ہے کہ لکھ دو ان کو، لکھا دو ان کے لیے. مگر وہ نابینا صاحب تھے، وہ ابو شاہ جو ہیں وہ نابینا تھے. تو ممکن ہے اس حدیث سے کوئی آدمی یہ مطلب لے کہ شاید نابینا کے ساتھ خصوصیت ہے اس کی. تو ایک دوسری حدیث بھی بیان کر دی جس میں خود حضور کا لکھوانا ثابت ہے، مگر اس میں جس کے لیے لکھایا گیا وہ نابینا تھے، تو اس میں خصوصیت کا احتمال ہے کہ شاید ان کے لیے ایکسپشن ہے، ایسے آدمی کے لیے جو ضرورت مند ہو، معذور ہو، اسی کے لیے یہ حکم ہے. یہ شبہ تھا. تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری روایت اور پھر اس کے بعد چوتھی روایت بیان کرے، اس میں بھی ایسی ترتیب ہے. ایک روایت یہ ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمارے استاد علی بن عبداللہ نے ہم سے بتایا، اور ان کے استاد سفیان ہیں اور ان کے استاد عمر ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو وہابی بن منبہ نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ان کے بھائی نے کہا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو ہریرہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے. وہ کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ حدیثوں کا بیان کرنے والا ہو. میں سب سے زیادہ حدیثوں حضور کی بیان کرتا ہوں. لوگوں کو تھوڑا یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ اتنا نہیں سناتے، اور میں یہ کیوں اتنی حدیثیں سناتے ہیں، ہندو کہاں سے یاد ہو گئی یہ ساری حدیثیں. تو وہ اس کا جواب دے رہے تھے اپنے شاگرد کو. یہاں اس حدیث کی تفصیل نہیں ہے، ایک ان کا حصہ آ رہا ہے خالی، اس کی پوری تفصیل دوسری جگہ پر ہے، موقعوں پر، دوسرے موقعوں پر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حدیثیں میں نے نقل کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا ما کان من عبداللہ ابن عمر، مگر وہ حدیثیں جو عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہیں. فإنه کان یکتب ولا اکتب، کہ وہ لکھا کرتے تھے حدیثوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں نہیں لکھا کرتا تھا، اس لیے ان کے پاس جو حدیثوں کا ذخیرہ ہے وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ہوں گا، کیونکہ وہ تو لکھتے بھی تھے لیکن میں نہیں لکھتا تھا. اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر کے علاوہ دوسروں کے مقابلے میں میری حدیثیں زیادہ ہیں. یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، بقیہ اتنی بات ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے منقول ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جگہ پر اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا کہ کچھ وجوہات سے پیچھے آ گئی کہ بہت سے صحابہ حدیثوں کو نقل کرنے میں ڈرتے تھے، یہ بھی ڈرتے تھے، مگر جب لوگ موجود نہیں رہے اور پوچھنے والے آ گئے مختلف علاقوں سے، مسلمان ہو کے، اور ضرورت پڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بتانے کی، تو پھر کتمان علم کا چھپانے کی بہت سخت وعید ہے، تو اس کے ڈر سے بتانا ہی پڑتا تھا. تو کچھ تو اس وجہ سے بیان نہیں کرتے تھے زیادہ حدیثیں، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کی اپنی مشغولیتیں ہوتی تھیں، تو مشغولیت کی وجہ سے انہوں نے اس کو اپنا وہ نہیں بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنے کو اپنا مقصود نہیں بنا لیا زندگی. تو یہی کام کرو حدیثوں کے بیان کرنے اور سننے سنانے کا، اس کو پروفیشن کہہ لیجیے آگے سہولت کے واسطے، انہوں نے اس کو اپنا پروفیشن نہیں بنا لیا. موقع آتا تو حضور کی ارشاد کو سنا دیا کرتے، بتا دیا کرتے تھے، لیکن اسی کو انہوں نے اپنی زندگی کا مطمئنہ بنا لیا ہو ایسا نہیں کیا. ابو ہریرہ نے یہ کیا ہوا تھا، بلکہ بیان کرنے کے زمانے میں نہیں بلکہ سیکھنے کے زمانے میں بھی انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 سال پہلے مسلمان ہوئے صرف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن مسلمان ہونے کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس ہی رہے، صبح شام رات دن سفر میں حضرت وہیں رہتے تھے آپ کے پاس، انہوں نے ملازمت وہیں رہ گئے، چمٹ گئے، صفا پہ پڑے رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ صفا کتنی دور ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے، مسجد کو لگ کے اس کا دروازہ، سرکار کو لگ کے اس کا حصہ تھا، آپ یہی کہ گھر کا ایک چبوترا تھا، ایک معنی میں گھر کے چار سامنے کے چبوترے پہ رہتے تھے. 4 سال رہے. اچھا پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد بھی مانگتے رہے بہت. وہ یہ کہ آپ کی باتیں اگر یاد نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ذکر کیا تو یہ حدیث میں نے اس سے پہلے سنائی آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی اور خاص کیفیت سے دعا فرمائی. ایک ہے عام دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے آپ کا حافظہ ٹھیک کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک خاص انداز اختیار فرمایا تھا جو عام طور پر ایسا نہیں کرتے آپ, سمجھ میں بھی ویسا نہیں آتا, اس کو تصرفات میں شمار کرتے ہیں بزرگان نبی. آپ نے فرمایا کہ ابسط رداک, اپنا چادر اپنی چادر پھیلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دم اس پر پھونکا کچھ, اس کے بعد فرمایا اس کو سمیٹ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر ایسے سمیٹ لی اور آپ نے اپنی مٹھی میں کوئی چیز لے کے اس چادر میں چھوڑ دی. آپ نے ایسا کیا اور ان کی چادر میں دم کر دیا. وہ ہاتھ میں دیکھنے میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان کے سینے میں ایسی چیز چلی گئی کہ جو سنتے تھے بھولتے نہیں تھے. یہ واقعہ حدیثوں میں موجود ہے, اس کو تصرف کہتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ خاص واقعہ پیش آیا, جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حدیثیں بیان فرما دیتے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیثوں کو لکھتے تھے. یہاں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کیوں لکھتے تھے, اس میں باضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ذکر ہے جس میں لکھنے کو آپ نے فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو میں بھی ایک ہیں عبداللہ ابن عمر اور ایک ہیں عبداللہ ابن عمرو. عمر جس رے کے بعد میں اگر واؤ لکھا ہوا نہ ہو تو عمر پڑھتے ہیں, عمر بن الخطاب حضرت عمر فرما, اور اگر رے کے بعد میں واؤ لکھا ہوا ہوتا ہے تو عمرو پڑھتے ہیں. یہ طریقہ ہے عربی کا. تو یہ عمر ہیں, یہ عبداللہ ابن عمر اور عمرو بن العاص جو ہے نا یہ ایک دوسرے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عربی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں اور ان کو لکھ لینا بھی چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لکھنے کے ذریعے سے مدد کر لے لیا کرو. ٹھیک ہے, لکھ لیا کرو. تو پھر حضرت عمر نے لوگوں کو کہنا شروع کیا, حضور نے مجھے اجازت دی, میں تو لکھ رہا ہوں, میں تو لکھ رہا ہوں. ظاہر ہے خوشی کی بات ہے تو بتا رہے تھے. تو پھر لوگوں نے ان کو ٹھوکا, کہنے کہ آپ ساری باتیں لکھیں گے حضور کی, حضور کبھی غصے میں کوئی بات فرما دے, کبھی ہنسی مذاق میں کوئی بات فرما دے. آپ تفریح بھی فرماتے تھے, کبھی مزاح بھی فرماتے تھے, کبھی دنیا کی باتیں آپ لوگوں صحابہ کے ساتھ کرتے کہ بھائی بازار کا بھاؤ کیا چل رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. مطلب آپ کی عادت تھی کہ لوگوں کو ان کی جائے, ان کی طبیعت کی رعایت کی جائے اور ان کو بہلا کے رکھا جائے تاکہ مانوس رہیں اور بے تکلف ہو سکیں آپ سے, رعب نہ رہے بہت زیادہ. کیونکہ حضور کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ اگر ایسا نہ کرتے تو کوئی آدمی ٹھہر نہیں سکتا تھا آپ کے سامنے, کوئی بول نہیں سکتا تھا. وہ سامنے آتے تھے کانپنا شروع کر دیتے تھے. تو اب ایسا کانپتے اٹھتے رہیں گے تو پھر افادہ استفادے کی شکل تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو آپ تھوڑا بے تکلف بنا کے رکھتے تھے, اس کے لیے آپ یہ چیز بھی فرماتے تھے کبھی, اور کبھی دنیا کی تجربوں کی باتیں فرماتے ہیں, کبھی علاج معالجے کی باتیں فرماتے ہیں. حدیث میں بہت علاج معالجہ ہے, یہ کھاؤ وہ کھاؤ, اس کا یہ علاج کرو, اس کا وہ علاج کرو. مذہب کا کتاب الطب ہے پوری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کے نام سے پھر کتابیں بھی اس پہ لکھی گئی کہ آپ نے کس موقع پر کیا فرمایا, کس موقع پر کیا فرمایا. کھانے کی تدبیریں آپ بتاتے تھے کہ کیا کھانا, کس چیز کے ساتھ, کون سی چیز کیا کام کرتی ہے. ایک مرتبہ آپ کھجور کھا رہے تھے اور اس کے ساتھ میں آپ تربوز بھی کھا رہے تھے. ایک صحابی آ گئے, آپ نے فرمایا کہ کھجور اور تربوز ملا کے کھا رہا ہوں اس لیے کہ کھجور کی گرمی تربوز کی سردی کو مار دیتی ہے اور تربوز کی سردی کھجور کی گرمی کو مار دیتی ہے اور یہ دونوں مل کے بیلنس ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو طب یونانی ہے نا, جس کے اندر مزاج کی خصوصیات وغیرہ سے بحث ہوتی ہے اور اخلاق سے سردی گرمی, یہ ہے اس کی اصل. تو حضور کے فرمانے کا منشا صحیح ہے بالکل. اب یہ ڈاکٹروں کو بولے تو بولے یہ سردی کیا ہوتی ہے, یہ گرمی کیا ہوتی ہے, بولتے ہیں لوگ شرط کیا چیز ہے, کیونکہ ان کے تھاٹ کا اسلوب دوسرا ہے. انہوں نے ایک دوسرے انداز سے ریسرچ کیا اور دوسرے انداز سے وہ فن وجود میں آیا, تو اس کی نفی اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو حدیثوں سے ثابت ہے. تو ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ سب چیزیں مت لکھا کرو, جو مسئلے مسائل حضور فرمائے وہ لکھا کرو. آپ کوئی آیت کا مطلب بتائیں وہ لکھو, کوئی حدیث, کوئی آپ کوئی قانون بتائیں آپ, کوئی حقوق بتائیں ماں باپ کے, میاں بیوی کے, نکاح کے, طلاق کے, جو مسئلے بتائیں آپ وہ لکھا کرو. ان کو بھی ڈاؤٹ ہو گیا کہ ساری چیزیں پتہ نہیں لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا ہے. تو پھر یہ کس سے پوچھنا, تو انہوں نے سنا کہ سب سے بہتر بات ہے کہ حضور سے پوچھے نہیں. ہر کجا ہنگامہ عالم بور رحمت للعالمین ہم ہوا. صحابہ کا معاملہ تھا کہ جو مسئلہ پیش آیا وہ حضور کے سامنے آ کے بولے, یہ قصہ ہوا. رات ہی حل کرو, ہمیں تو کچھ پتا نہیں. ہم تو بڑے عجیب عجیب مسئلے حضور کے سامنے صحابہ لاتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایک وحی آپ کے پاس آتی تھی اور دوسرے کہ آپ کے ساتھ اللہ پاک خاص معاملے بھی ایسے فرماتے تھے, اس کی وجہ سے صحابہ کو اس کی برکتیں بھی ملتی رہتی تھی. وہ واقعہ مشہور ہے نا, ایک صحابی کے روزے کو توڑ دینے کا رمضان کے اندر. روزے میں اس صحابی سے برداشت نہیں ہوئی, وہ اپنی بیوی سے مل لے جاتے. مگر صحابہ کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی نا تو بے چین ہو جاتے تھے, ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی, اس کا کچھ ہونا چاہیے, اس کا کچھ ہونا چاہیے. تو انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے کیا کہ اللہ کے رسول میں تو مر گیا, ہلاک ہو گیا. انہوں نے کیا ہو گیا, تو کہنے لگے مجھ سے ضبط نہیں ہو سکا اور میں اپنی بیوی سے مل گیا. تو حضور نے فرمایا بس ایسا کرو کہ سات روزے رکھ لو. اس کا کفارہ یہی ہے کہ اگر جان بوجھ کے کوئی آدمی روزہ توڑ دے تو اس کو سات روزے رکھنے ہیں, ایک روزہ قضا کر لینا اور سات روزے رکھ لینا, ایک سٹ روزے رکھ لینا. تو وہ بہت سیدھے سادے بھی تھے, بے تکلف بھی تھے, حضور سے محبت بھی رکھتے تھے اور اپنی بات جو اندر کی بات ہوتی وہ چھپاتے بھی نہیں تھے. انہوں نے عرض کیا کہ 30 روزوں میں تو یہ حال ہوا, سات روزے کیسا رکھوں گا. یہ انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا, فرمایا اچھا ایسا کرو, سات مسکینوں کو کھانا کھلا دو, دو وقت کا, سات روزے کے بدلے میں سات مسکین, اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کھانا کھلا دو سات مسکینوں کو دو وقت کا. تو کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کھلانے کا, میں غریب آدمی ہوں. یہ فرمایا تو حضور نے فرمایا اچھا بیٹھو میرے پاس, بٹھا لیا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتفاق سے, اتفاق کیا آپ کو بدر یا وحی بدر کش معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس کا انتظام ہو جائے گا, تم بٹھا لو اس کو. بٹھا لیے تو آپ کے پاس کھجور آئے, آپ کی خدمت میں مال آتا رہتا تھا مختلف جگہوں سے, مختلف ملکوں سے آتا رہتا تھا, جہاں جہاں سلسلے چل رہے تھے, باغوں کی چیزیں آ جاتی تھیں, سونا چاندی آ جایا کرتا تھا, مال آ جایا کرتا تھا, جانور آ جایا کرتے تھے, مال غنیمت کے بھی ہوتے تھے, جزیے کے بھی ہوتے, دوسرے بھی ہوتے تھے بہت سے. تو کہیں سے آپ کے پاس میں کسی نے کھجور بھیج دی اور اتفاق کے بعد وہ پورے اتنے تھے جتنے سات مسکینوں کو دو مرتبہ پیٹ بھر کھلائے جا سکے, اس سے بھی زیادہ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس کو کھلا دو, غریبوں کو کھلا دو, اس کو لے جا. آپ نے فرمایا اس کو غریبوں پہ صدقہ کر دو. تو وہ صحابی بھی بڑے عجیب تھے, انہوں نے کہا کہ پورے مدینے میں میرے سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے, آپ کرے غریب کو دے دو تو میرے پورے مدینے میں میرے سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے, سب سے زیادہ غریب تو میں ہوں. حضور مسکرایا, فرمایا کہ اچھا جاؤ تم ہی لے کے جاؤ, پورے ان کو دے دیا کہ تم ہی رکھ لو لے جا کے. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ خاص ہے کہ ہر کوئی یہی کرنے لگے, روزہ بھی توڑے پھر سات آدمیوں کا کھانا بھی جمع کرے لوگوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات, آپ کوئی بات پیش آتی صاحب آپ بڑی محبت سے عرض کر دیتے, آپ اس کا حل بھی بتا دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی ایک قصہ ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھ رہا ہوں آپ کی باتیں لیکن لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ غصے میں جب بولتے ہیں تو وہ نہیں لکھنا چاہیے, کوئی کہہ رہے ہیں جب آپ مزاح میں فرماتے ہیں تو وہ نہیں بولنا چاہیے, نہیں لکھنا چاہیے. کوئی کچھ کہتے ہیں آپ جب دنیاوی باتیں کریں تو نہیں لکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, آپ نے ان سے فرمایا کہ اکتب بکل ما سمعت, فرمایا تم جو میرے سے سنتے ہو وہ لکھ لو. اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا, فرمایا کہ فإنه لا يقول الا حقا, فرمایا یہ منہ سوائے حق کے کچھ نہیں بولتا, چاہے غصہ ہو, چاہے مذاق ہو, چاہے دنیا کی بات ہو, چاہے دین کی بات ہو, کچھ ہو, اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا, تم سب لکھ سکتے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عامر کو خود لکھنے کا حکم فرمایا اور عام طور پر فرمایا کہ تم اس میں لکھ سکتے ہو. اس وجہ سے امام بخاری یہاں روایت کو لا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عامر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے لکھنے کی اجازت دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عامر کو لکھنے کی اجازت دے دی, لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات لکھنے کا ارادہ فرمایا ہو اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے اس میں. تو آگے چوتھی حدیث ایسی لائیں گے جس میں خود حضور کا ارادہ بھی شامل ہو رہا ہے کہ میری بات لکھ لو, میں لکھا دینا چاہ رہا ہوں, ان کے پوچھنے پر اجازت دے دی تھی. تو امام بخاری چار حدیثیں اس ترتیب سے لا رہے ہیں اصل میں, لیکن اس حدیث میں ایک مضمون دوسرا نکلتا ہے جس پر تبصرہ اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے, مختصر سا حدیث یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں آپ. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حدیثوں کے لکھنے کا جو مضمون ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ثابت ہے. حدیثیں تیسری صدی میں لکھی گئی, 300 سال کے بعد میں لکھی گئی, اس لیے حدیثوں پہ بھروسہ کیسے کیا جائے, یہ منکرین حدیث کے اعتراضات میں سے بہت بڑا اعتراض ہے. ایک طبقہ مسلمانوں میں ہے جو حدیث پر ٹرسٹ نہیں کرتا, بلیو نہیں کرتا, کہتا کہ نہیں حدیث پہ نہیں مانتے ہیں, قرآن دس ہے. اور وہ دن نہیں ماننے کے لیے جو ہیلے بہانے تراشتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ جتنی کتابیں حدیث کی مشہور ہیں نا, جیسے بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, حدیث کی کتابیں جو مشہور ہیں یہ 250 سال کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں, امام بخاری وغیرہ تیسری صدی ہجری کے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ان لوگوں نے حدیث لکھی اس سے پہلے لکھی ہوئی نہیں تھی. اب یہ 250 سال کا جب گیپ آ گیا, 250 سال تو بہت ہوتے ہیں, 10-20 سال کا گیپ آ جائے تو بات کدھر کی کدھر نکل جاتی ہے, اس لیے کیا ہم اس پہ بھروسہ کریں, یہ اعتراض ہے. ان لوگوں کی غلط فہمی کی بنیاد یہی ہوگی کہ موجودہ کتابیں اگر وہ ہیں, مطبوعہ تباہ کی ہوئی کتابیں, چھپی ہوئی کتابیں اگر وہ ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ یہی کتابیں ہوتی ہیں شاید, ایسا نہیں ہے. قصہ حدیثوں کے لکھنے کا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہو چکا تھا اور کیا گیا, اور اتنی حدیثیں تقریباً حضور ہی کے زمانے میں لکھی ہوئی تھی, حتیٰ کہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں لکھ لیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. اس زمانے میں تو نہیں لکھتی تھی جو حضور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یاد کرتے تھے اور سنتے تھے, بعد میں انہوں نے لکھ لی تھی. یہ کیسے معلوم ہوا, یہ متعدد قصوں سے معلوم ہوا. صحابی شریف میں ایک قصہ مذکور ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 800 شاگرد ہیں. 800 انہوں نے بڑے بڑے شیخ الحدیث پیدا کی اپنی شاگردی سے, بہت ان کا حساب. ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے ایک حدیث بیان کی ان کے سامنے, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم کہاں سے کہہ رہے ہیں, کس سے سن کے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ انہوں نے عرض کیا کہ یہ میں آپ سے ہی سنا تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو میں نے یہ حدیث کب سنائی. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا, اگر میں نے تم کو یہ حدیث سنائی ہے تو یقیناً میرے پاس لکھی ہوئی بھی ہوگی. یہ ہے قصہ. پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنے اندر سے پوری کتاب لکھا ہوا ذخیرہ برآمد کیا, تلاش کیا, تو پیائی نہیں وہی حدیث انہیں الفاظ کے ساتھ میں موجود تھی ان کی کتاب میں, ان کے لکھے ہوئے ذخیرے میں. تو جس سے علماء نے فرمایا کہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ساری حدیثیں لکھ لی تھی. لکھنا تو پایا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مقتدین فی الحدیث میں سے, بہت زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والوں میں ہیں. یہ بھی دین کا بڑا حصہ جو ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا ہے. ان کے بھی بڑے بڑے شاگرد ہیں. اور عورتیں تو براہ راست استفادہ کرتی تھیں اور مرد جو ہیں وہ پردے سے استفادہ کرتے تھے. کئی بات ان سے پوچھتے تھے دیوار کی آڑ سے, سامنے آمنے سامنے ہو کر کبھی شاگردی افتادی کا سلسلہ نہیں چلتا تھا. تو ان کی ایک بہت مشہور شاگردہ ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن. حضرت عمرہ ان کا نام ہے, عمرہ بنت عبد الرحمن. تو حضرت عمرہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث بھی ہم سے فرماتی وہ لکھا دیا کرتی تھی کہ لکھ لیا کرو اس کو, تاکہ یاد کے ذریعے سے بھی محفوظ ہو پھر لکھنے کے ذریعے سے بھی محفوظ ہو. تو حضرت عائشہ کی پوری مرویات لکھی ہوئی ہونا ثابت ہے مختلف قصوں سے, حضرت ابو ہریرہ کی پوری مرویات لکھنا ثابت ہے مختلف قصوں سے, اور حضرت عبداللہ بن عمرو کا لکھنا ثابت ہے مختلف واقعات سے. اور پھر یہ ہے کہ حضرت خلفاء راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں صحیفہ موجود ہے جس میں تین قسم کے مضامین کے مسائل کا لکھا ہوا ہونا, حدیثوں کا لکھا ہوا ہونا ثابت ہے. پھر آپ جو زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل فرماتے تھے وہ زیادہ تر عاملوں کو لکھ کر بھیجتے تھے, دیتے تھے آپ زکوٰۃ وصولی کی جو ترتیب ہوتی ہے نا, کیونکہ زکوٰۃ الگ الگ ہے بالکل. بکریوں کی زکوٰۃ الگ ہے, اونٹوں کی زکوٰۃ الگ ہے, گھوڑوں کی زکوٰۃ الگ ہے, غلے کی زکوٰۃ الگ ہے, شہد کی زکوٰۃ الگ ہے, اور سامان تجارت کی زکوٰۃ الگ ہے, اموال ظاہرہ کی الگ ہے, اموال باطنہ کی الگ ہے. اموال ظاہرہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مال چھپایا نہیں جا سکتا, جنگل میں ہے کیا چھپائیں گے, کتنی بکریاں ہیں کہاں چھپائیں گے. تو بیت المال کی طرف سے اگر اسلامی حکومت ہو تو مسلمانوں کے مال زکوٰۃ کو لے لیا جاتا ہے, تو حکومت خود لے لیتی ہے. تو حکومت کس کو لے گی؟ اس کو لے گی جس کو نہیں چھپایا جا سکتا. جس کو چھپایا جا سکتا ہے وہ تو آدمی کا فرض ہے کہ لے جا کے دے, اس کی دیانت پہ ہو بات. تو سونے اور چاندی کو اموال باطنہ کہتے ہیں, آدمی چھپا کے رکھتا ہے, اس کی زکوٰۃ خود آدمی کے ذمے ہے, اور وہ جتنی دے دے گا اتنی رہنی پڑے گی. وہ کہے گا کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہے اتنی میں دے رہا ہوں, شو کرنا نہیں پڑتا پورا مال کہ اتنا میرے پاس مال ہے, حکومت کے آدمی آ کے اس میں سے لے لے اس کا 2.5%, ایسا نہیں ہے ضروری. وہ کہے گا وہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ فرض ہے میں دے رہا ہوں, تو بس جتنا دے رہا ہوں اتنی لے لینا پڑتا, اور اس کی دیانت پر اعتماد کرنا پڑتا کہ بھائی دیندار آدمی ہے. اموال ظاہرہ جو ہوتے ہیں نا, بکری اونٹ وغیرہ, اس میں بولنے والے کے بولنے کا اعتبار نہیں, مالک کا اعتبار نہیں, تو سامنے مال دیکھ کے زکوٰۃ نکال لی جاتی ہے. 120 بکریاں ہیں, بس دو بکریاں اس میں سے لے لیتے, 40 بکریوں میں ایک بکری ہے, 40 بکری کسی کے پاس ہوں تو ایک بکری اس کی زکوٰۃ, 120 ہوں تو دو بکریاں اس کی زکوٰۃ. اب 40 کے بعد دوسری بکری کے واسطے 120 ہونے کا ہے, اور اللہ پاک کا نظام ہے, اللہ کے مسائل میں ایسی بات ہے. 40 بکریاں کسی کے پاس ہوں تو اگلے سال 120 پکے ہیں وہاں. یہ خصوصیت ہے بکریوں کی, ہر بکری ایک تو دیتی ہے اور سال میں دو جھول دیتی ہے, دو مرتبہ دو بچے دیتی ہے بکری, اور بہت کم یعنی اکثر بکریاں ایک بچہ دیتی ہیں, مگر بعض دو دو تین تین بھی دیتے ہیں. ایک سال کے بعد ایک سال میں کسی کے پاس 40 بکریاں ہوں تو دوسرے سال میں 120 پکے ہیں, سمجھ لیجیے آپ. یہ ایک نظام ہے, دو گنا بڑھ جاتے ہیں, بہت برکت ہے بکریوں میں. ایسے ہی گایوں کا الگ حساب ہے, اونٹوں کا, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے ہی بھیجا کرتے تھے. پھر حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان وغیرہ جو مختلف گورنروں کو حکام کو جو چیزیں فرماتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات, وہ بھی لکھ کے فرماتے تھے. تو جو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ ضائع نہیں ہوئی کبھی بھی. بیچ میں لوگوں نے گھڑنے, حدیثوں کے گھڑنے کا ایک نظام چلایا تھا جو پکڑ میں آ گیا اور اس کو الگ کر لیا گیا, باقی ہے کہ ساری حدیثیں محفوظ تھیں. بلکہ کسی بات کو اگلوں تک صحیح طریقے پر منتقل ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ خالی لکھا ہوا ہونا کافی نہیں, خالی لکھا ہوا ہونا کافی نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک لکھی ہوئی چیز فرض کرو کہیں دفنائی ہوئی ہے وہ مل گئی, اس کے بعد میں اب اس کو لے کے پڑھ رہے ہیں, تو کتنی غلطیاں اس میں ہو سکتی ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے, نقطوں کی غلطی ہو گئی, لکھت کی غلطی ہو گئی, لکھا ہوا کچھ ہے, پڑھ لیا کچھ, لکھا تھا کسی اور غرض سے, پڑھ لیا کسی اور غرض سے. ایک صاحب ہیں, انہوں نے کتاب لکھی تھی اور بہت اچھے بزرگ آدمی تھے, ان کی کتابوں کے ذخیروں میں ایک کتاب ملی, لوگوں نے ان کی کتاب لے کے شروع بیان کرنے شروع کر دی کہ فلاں صاحب کی, فلاں صاحب نے لکھا ہے یہ حدیث ہے, فلاں صاحب نے لکھا ہے یہ حدیث ہے. علماء نے کہا کہ یہ حدیث تو ایسی تو نہیں ہے, اور فلاں صاحب تو بھروسے کے نہیں لکھنے سے. تحقیق کی تو پتا چلا کہ انہوں نے ایک کتاب میں ان حدیثوں کو لکھ لیا تھا جو بیان نہیں کرنے کی ہیں, وہی ملی اس کو. ایسا ہوتا ہے کہ موضوعات کی حدیثیں جو ان کی تحقیق میں تھیں کہ یہ حدیث غلط ہے یہ حدیث, وہ ایک جگہ لکھ لی تھی انہوں نے کہ یہ سب نہیں غلط ہیں, یہ نہیں بیان کرنے کی ہیں. ان کے انتقال کے بعد میں کسی کو وہی ملی تو اس نے سمجھا کہ یہ ان کی بیان کی ہوئی حدیثیں ہیں. پھر بعض اب تو علماء نے بتایا کہ تو خالی لکھی ہوئی ہونا تو زیادہ بھروسہ پیدا نہیں کرتا, خالی لکھا ہوا ہونا زیادہ بھروسہ, لکھا ہوا ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس کو بتانا, اس کو سمجھانا کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہے یہ اس کا مطلب ہے, اصل چیز اس سے بھروسہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے حافظے کو بنیاد بنایا گیا کہ حافظے سے علم کو منتقل پہلے کیا گیا, یعنی دوسری چیز جو محفوظ ضرور کی گئی لکھ کر بھی, لیکن بنیاد اس کی اصل حفظ ہے, کیونکہ حفظ میں الفاظ یاد بھی ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ اس کے میننگ اور مفہوم بھی واضح ہوتے ہیں کہ وہ آدمی اس کو واضح کر سکتا ہے, اس میں مسٹیک ہونے کا غلطیاں ہونے کا چانس نہیں رہتا. اور پھر دوسرے صحابہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ یاد کوئی چیز صرف سنانے کی ہے, کوئی ہسٹری ہے ویسا نہیں, وہ تو پریکٹیکل تھا معاملہ کہ جو حدیث ان تک پہنچتی اس پر وہ عامل ہوتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے, پریکٹس کرتے تھے, یاد بھی کرتے تھے. اور پھر یہ کہ کچھ ایسا اجنبیت والا تعلق نہیں تھا حضور کے ساتھ, انتہائی محبت والا عشق والا تعلق تھا, اور بال کی کھال نکال لیتے تھے, بات بات میں بال کی کھال تک جاتے تھے. بال کی کھال پہ یاد آیا کہ اتنے باریک بھی تھے صحابہ, اتنا شوق تھا ان کو حضور کی باتوں کو یاد رکھنے کا اور جاننے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اور داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں یہ بھی گن کے رکھ لیتے. کون اتنی محبت کرتا ہے کسی سے, اور کون کتنا اتنا باریکی تک جاتا ہے, آپ اندازہ لگائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں, کیا کیا آپ کے معاملات ہیں, کتنے لوگوں نے اس کو جانا, اور خاص طور پر جو حضور کے رشتہ دار ہوتے تھے وہ تو اس سے بہت فائدہ اٹھاتے تھے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالو بھی ہوتے ہیں, تو لے میں خالہ کے پاس چلے جاتا تھا, اور میری نیت میں یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معاملات کو دیکھوں کہ آپ کب اٹھتے ہیں, کب تہجد پڑھتے ہیں, کتنے رکعت پڑھتے ہیں, اس میں کیا پڑھتے ہیں, پہلے کیا پڑھتے ہیں, بعد میں کیا پڑھتے ہیں. تو کئی مرتبہ ویسا کرتے تھے, اور پھر یہ کہتے کہ میں سوئے جیسا کرتا تھا, میں وہ سوتا نہیں تھا, تاکہ دیکھو پھر آپ اٹھتے, پھر آپ وضو فرماتے, وضو سے پہلے یہ دعا کرتے, وضو اس طرح فرماتے, وضو کے بعد یہ دعا کرتے, اتنے رکعت آپ تہجد پڑھتے, اتنی وتر پڑھتے, ایسا ہوا پوری تفصیل. وہی محبت کی صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور فرض ہے کرنا بھی چاہیے تھا, تو باریک بھی اسے دیکھتے تھے, یاد بھی کر لیتے تھے, عمل بھی اس پر کرتے تھے, پھر لکھ بھی لیتے تھے, پتا کتنا بھروسہ ہو گیا. خالی لکھا ہوا ہونا لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر پوری طریقے سے بعض آپ لکھی ہوئی ہوتی ہے تو بھروسے کی ہے, جی نہیں بھروسے کی نہیں. چلو ایک بات یاد آ گئی تو بتائی دیتا ہوں آپ کو علم کی. یہ تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیثیں ہیں نا, جو لکھی ہوئی تھی حضور کے فرمانے پر, یہ بعد میں ان کے پوترے کو کتابی شکل میں ملی, یعنی انہوں نے ان کے استاد سے بعض آپ اپنے استاد سے پڑھ کر نہیں لی, وہ خالی کتاب لے لی. اس حدیث کی اتنی طاقت نہیں ہے محدثین کے پاس, حالانکہ یہ وہ صحیفہ ہے جو حضور کی موجودگی میں لکھا گیا تھا, لیکن جب بعد والوں نے اس کو نقل کیا تو پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا تھا, انہوں نے کیا سمجھا, صرف کتابتاً نقل ہوا, ہو زبان سے اس کو نقل بھی ہونا تھا, یہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے ان کو پڑھ کے بتانا تھا, ان کی تصدیق ہونی تھی, اس کا تلفظ معلوم ہو جانا تھا کہ کون سا لفظ, عربی میں ذرا ذرا سے زبر زیر کے پیش سے مطلب بدل جاتے ہیں, نقطوں کے فرق سے لفظ پورا بدل جاتا ہے, مفہوم پورا بدل جاتا ہے. تو بے عینی وہ کتاب جب ان کے پوترے تک آئی تو پوترے سے جو حدیثیں نقل ہوئی نا, اس کو محدثین آسانی سے قبول نہیں کرتے جب تک دوسری حدیث اس کی مدد نہ کرے, اس کے معنی کی جب تک نہیں لیتے اس کو. یہ وجہ ہے کہ نام تو اس کا صحیح ہے صادقہ تھا, مگر اس کو اتنے قوت سے نہیں لیتے کہ وہ تسلسل کے ساتھ میں تعلیم کے ساتھ نہیں آئے آگے. اصل چیز تو حافظہ ہے, اس لیے جو لوگ اس طرح لوگوں کو کنفیوز کریں یا غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں کہ حدیثوں کا ذخیرہ قابل اعتماد نہیں ہے, یہ بات غلط ہے, ان کو معلوم نہیں ہے حدیثیں پہلے سے لکھی جاتی رہی, اور جس اہتمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس ذخیرے کو محفوظ فرمایا. اپنے محبوب کی ادائیں ہیں اس میں, اپنے محبوب کے ارشادات ہیں. حضور کیا تو کوئی حضور کی تو کوئی ادا ضائع نہیں ہے, امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ادائیں محفوظ ہیں. یہی وجہ ہے کہ چار مسالک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے حنفی شافعی حنبلی مالکی. اس کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ ایک ایک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے کیا ہے تو آپ کی ساری ادائیں محفوظ ہو جائیں, اس لیے چار مسلک کی شکل میں رکھ دیا. اور اس میں یہ ہے کہ انسانوں کی طبیعتوں میں چونکہ اختلاف ہوتا ہے تو سب کو کسی ایک پر متفق کر دینا گرانے کا باعث ہو سکتا تھا, تو چاروں میں رکھ دیا کہ آدمی چاروں میں کہیں نہ کہیں تو آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. اور جو چاروں میں بھی ایڈجسٹ نہ ہو تو وہ بےچارا وہ پاگل ہے, وہ بیوقوف ہے. اس حدیث شریف سے کیا بات معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کو فرمایا, ان کو ان کے پوچھنے پر آپ نے اجازت دے دی. تو معلوم ہوا کہ علم کی کتاب علم کو لکھ کر منتقل کرنا اور علم کو لکھ لینا علم کی حفاظت کے لیے علم کی تبلیغ کے لیے یہ سنت سے ثابت ہے. اور علم کے فضائل علم کا طریقہ علم کے آداب علم کے احکام یہ بیان کر رہے ہیں, اس میں یہ بھی امام بخاری نے سنا دیا. اس کے بعد والی روایت ہے یحییٰ ابن سلیمان, ابن سلیمان کہتے ہیں کہ حدثنی ابن وہب. یحییٰ ابن سلیمان یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور ان کے استاد ابن وہب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یونس نے بتایا, یہ ان کے شیخ کا نام ہے. اچھا کتابوں میں جو اس کی شروعات ہے نا وہ ہر آدمی کی پوری ہسٹری رہتی ہے, یہاں پہ ہم سناتے نہیں. اب جیسے ان کے پانچ استاد فرض کر لو یہاں آ گئے, تو ان پانچوں استادوں میں یہ کب پیدا ہوئے, یہ کب مرے, ان کے کون کون استاد ہیں, ان کے کون کون شاگرد ہیں, یہ علم سیکھنے کہاں کہاں گئے, کتنی عمر انہوں نے پائی. جن استادوں کا یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے فلاں سے حدیث لی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا بیان قابل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے, ویسا تو نہیں بول رہی ہے. بہت کام ہوتا ہے, اس کو اسماء الرجال کہتے ہیں, فن اسماء الرجال اس کا نام. پھر وہ آدمی پوری طرح قابل اعتماد ہے نہیں, جو جس استاد کا نام لے رہے ہیں وہ کیسا ہے, اس کے بارے میں حکم کیسا پایا جاتا ہے. اس کے امام الگ ہیں, ائمہ جرح و تعدیل کہتے ہیں ان کو, ایسے امام گزرے ہیں اسلام میں کہ وہ اس بات کے امام تھے کہ کسی آدمی کو یہ بتا, یعنی ان کا کام ہی یہ تھا کہ کون سے آدمی کی بات لینے کی ہے کون سے کی بات نہیں لینے کی. اس کو کہتے ہیں ائمہ جرح و تعدیل, جرح و تعدیل کے امام. امام بخاری کے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں یہ. امام بخاری ویسے لوگوں سے پوچھ کے ہی ان کی لیتے تھے, جیسے حافظ ابو درعہ ہیں, یحییٰ ابن معین ہیں, سفیان ابن عیینہ ہیں, سفیان ثوری ہیں, یہ بڑے بڑے گزرے ہیں بہت. وہ کہتے ہیں کہ ان سے یونس نے بیان کیا, کس سے؟ وہاب سے, ابن وہاب سے. اور ان سے ابن شہاب نے بیان کیا, ابن شہاب زہری. ان سے عبید اللہ ابن عبداللہ نے بیان کیا, اور ان سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, حضرت عباس حضور کے چچا ہیں, حضرت ابن عباس ہیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہوتے ہیں, شالی کے بیٹے بھی ہوتے ہیں. قال لما استدعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعه, وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بہت زیادہ ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی. قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده, آپ نے فرمایا کہ لاؤ میرے پاس لکھنے کا سامان تاکہ میں لکھا دوں تم کو, اس کے بعد میں تم غلطی میں مبتلا نہیں ہوں گے اور اختلاف نہیں کریں گے, ایسی چیز میں تم کو لکھا دینا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اب اس حدیث میں امام بخاری چوتھی حدیث صحیح اس بات میں لا رہے ہیں یہ بتانے کے واسطے کہ اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھانے کا ارادہ مذکور ہے. آپ خود چاہ رہے ہیں کہ لکھوا دیں, کیونکہ خود تو آپ لکھتے نہیں تھے, سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لکھنے اور پڑھنے سے مستغنی رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علم کے اسباب ہیں ان کی ضرورت نہیں رکھی گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, امی کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع سے آپ مستغنی تھے, اس کی ضرورت نہیں تھی. دنیا کو علم حاصل کرنے کے لیے لکھنا چاہیے, حضور کو لکھے بغیر علم ملا. دنیا کو علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے, آپ کو کسی سے پڑھے بغیر مل گیا. دنیا کو علم حاصل کرنے کے لیے استاد چاہیے, آپ کو استاد کے بغیر علم مل گیا. اس اعتبار سے آپ امی تھے. امی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا, معلوم تو آپ کو اتنا تھا کہ دنیا میں کسی کو اتنا نہیں معلوم. اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور حضور نے فرمایا کہ اوتیت علم الاولین والآخرین, مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے. خود آپ کے علوم اور آپ کے ارشادات دنیا پر واضح ہیں. آپ کا جو کتاب اتری قرآن پاک اور آپ نے جو فرمایا حدیثوں میں, وہ پتا ہے کہ اس میں کتنے علوم ہیں اور آج کتنی کتابیں ان کے اوپر لکھی ہوئی ہیں, کتنی تفصیلات ہیں. تو اس سے خود اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا. باقی آپ کے امی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو علم دیا گیا تو اس کو مینس کے ساتھ میں, اسباب کے ساتھ میں نہیں جوڑا گیا. جو علم کے اسباب ہوا کرتے ہیں اس کے بغیر اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرما لیا, اس لیے آپ تو لکھتے نہیں تھے اور پڑھتے بھی نہیں تھے. آپ نے فرمایا کتاب لاؤ, لکھنے کی چیز لاؤ تاکہ میں لکھوا دوں, تاکہ تم اس کے بعد میں گمراہ نہ ہو اور غلطی میں مبتلا نہ ہو. قال عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بہت ہو رہی ہے, آپ کو بہت سخت مرض تھا, بہت شدت ہو گئی تھی تکلیف میں, جو زہر یہودیوں نے آپ کو کھلا دیا تھا, اگرچہ کہ پہلے لقمے میں معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں زہر ہے اور آپ نے اس کو نکلوا بھی دیا تھا, پھینک دیا, پھر اس کے بعد میں پتہ کرنے پر معلوم ہو گیا کہ کس نے زہر ملایا ہے, ایک عورت نے ملایا تھا, یہودی عورت نے, اس کو بلایا گیا, اس نے قرار کر لیا کہ ہاں میں نے زہر ملایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خالق تھے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا, حضور نے اپنے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا, اس کے معلوم ہونے کے باوجود کہ اس عورت نے زہر ملایا ہے اس نے اس کو بدلہ نہیں, البتہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی کھا رہے تھے, تو بعض صحابہ ایک دو لقمے کھا لیے تھے, اس میں سے ایک صحابی شہید ہو گئے تھے, انتقال ہو گیا تھا, تو ان کے قصاص میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا تھا, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدلہ معاف کر دیا کہ میں اپنا قصاص نہیں لوں گا, یہ آپ نے فرما دیا تھا, تو ہوتا یہ تھا کہ وہ زہر کا تھوڑا اثر ہو گیا تھا, وہ ستاتا رہتا تھا, اسی وجہ سے آپ زیادہ جو ہے نا حجامت فرمایا کرتے تھے, حجامت جو ہے وہ خون نکلوانے کے ایک طریقے کو کہتے ہیں, ایک مخصوص طریقے پر سوئیوں کے ذریعے سے سوراخ کر کے آپ خون نکلوا دیتے تھے, تو زیادہ گردن میں ہوتا تھا آپ کو, منڈے کے پاس ہوتا تھا, تو زیادہ حجامت آپ یہیں فرماتے تھے, پھر وہ خون میں کہیں کہیں آ کے شروع ہو جاتا تھا, پیر میں ہو گیا, ادھر ہو گیا, تو بہت مرتبہ ہر سال جو ہے کئی مرتبہ یہ عمل فرماتے تھے, آخر میں آپ پر آپ کی طبیعت پھر اس سے بہت زیادہ بگڑ گئی اور آپ کے وصال کا سبب بھی یہی بنی, یہ چیز بنی, تو یعنی مطلب طبیعت خراب ہو گئی آپ کی اور یہ سلسلہ چلا, حتیٰ کہ آپ اسی بیماری کی حالت میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو بہت سخت تکلیف ہے, وعندنا کتاب اللہ حسبنا, ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, یہ ہمیں کافی ہے, آپ کو اس وقت آرام کرنے دو, آپ کو تکلیف نہ ہونے دو, فاختلفوا, تو لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جو حضور فرما رہے ہیں لکھوا دو, پھر حضور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہے, جو حضرت عمر فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے مت لکھو, مت لاؤ, آپ کو آرام کرنے دو, بعد میں دیکھا جائے گا, اختلاف ہو گیا, وقت سر لغت, تو آپس میں باتیں ہونے لگی لوگوں کی, اور آپ کی تکلیف, پہلے آپ بیمار ہیں جب آپ کو, تو بات کرنے کی وجہ سے آپ کی تکلیف بڑھنے لگی, قال اقوم عني, آپ نے فرمایا جاؤ یہاں سے, سب چلے جاؤ, بلا اندر انڈیا تنازع, اور میرے پاس میں آپس میں گفتگو میں بحث کرنا مناسب نہیں ہے, یہ آپ نے فرما لی, فخرج ابن عباس یقول, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے, اور وہ بھی اور وہ یہ بھی فرما رہے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ, اور یہ فرمایا کرتے تھے بعد میں کہ ان رضیہ تھا کل رضیہ, بڑی مصیبت ہو گئی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوانا چاہا تھا اس کے درمیان میں ہمارا اختلاف حائل ہو گیا, ہمارے آپس میں بحث کرنے سے کتنی بڑی مصیبت آ گئی کہ اگر ہم آپس میں بحث نہ کرتے تو آپ نے فرمایا لکھوا دو اور ہم لے کے آ جاتے, مطلب یہ ہے کہ ہم سنجیدگی سے گفتگو کر کے ایک چیز ڈیسائڈ کر لیتے کہ ہاں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہ رہے ہیں لکھ لیں, آپ لکھوا دیتے تو جو چیز آپ لکھوانا چاہتے تھے وہ ہمارے پاس محفوظ ہو جاتی, یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے, بڑی مصیبت ہوئی کہ ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کے مکتوب کے درمیان میں حائل ہو گیا یہ اختلاف, جس کی وجہ سے یہ حائل ہونے کی وجہ سے لوگوں نے پھر اختلاف کیا, بعد میں اختلاف کا موقع مل گیا لوگوں کو, اس میں بہت سے مضامین ہیں, پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد ہے وہ سمجھ لیجئے, اور اس مقصد سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سامنے آ گیا تقریباً, وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لکھوانے کا ارادہ فرما لیا, تو کتاب کے ذریعے سے لکھوانے کے ذریعے سے چھپانے کے ذریعے سے علم کو محفوظ کرنا چاہیے, اس لیے کتابوں کا چھاپنا کتابوں کا لکھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑا کام ہے, اگر آج ذخیرہ ہمارے پاس دینیات کا مکتوب نہ ہوتا تو پھر علم کہاں منتقل ہوتا ہے یہاں سے, اس لیے صحیح کتابوں کے لکھنے لکھانے کا جو رواج ہے وہ بہت عمدہ چیز ہے, اور ہمارے بڑوں سے جو علم منتقل ہو کے ہمارے پاس آیا ہے اس کا ظاہری ذریعہ یہی ہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کا علم ہم پر آسانی سے منتقل نہیں ہو سکتا تھا, آج ان کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے, ہم جس بات کی تفصیل بحث دیکھنا چاہتے ہیں وہ سب ہم کو اس میں مل جاتی ہے, قرآن کے مطالب قرآن بھی لکھ کر آیا, پھر اس کے مطالب بھی لکھ کر آئے, حدیث بھی لکھ کر آئے, اس کے مطالب بھی لکھ کر آئے, تو لکھنے کا جو سلسلہ ہے بہت اہم ہے, اور اسی وجہ سے جو آدمی علم دین کو لکھنے کے ذریعے سے منتقل کرتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ عالم کی لکھی ہوئی کتابت کو یعنی اس کی روشنائی کو اور شہید کے خون کو کل قیامت میں تولا جائے گا, تو عالم نے جو لکھا ہے وہ بھاری ہو جائے گا شہید کے خون پر, کیونکہ شہید نے خون بہایا دین اسلام کی حفاظت کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے, علماء کرام لکھتے ہیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے, ان کو پھیلانے کے لیے, ان کے ذریعے سے بھی دین پھیلتا ہے, ان کے ذریعے سے بھی دین پھیلتا ہے, لیکن ان کے ذریعے سے جو دین پھیلتا ہے وہ محفوظ ہو کر پھیلتا ہے, اور زیادہ پھیلتا ہے اور زیادہ مدت تک پھیلتا ہے, اس کے اثرات زیادہ وسیع ہیں, شہید کے مقابلے میں. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ شہید کا خون اور عالم کی روشنائی میں عالم کی روشنائی کو کل قیامت میں زیادہ وزنی کر دیا جائے گا اس کے مرتبے کو بتانے کے لیے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی علم کو لکھنے کے ذریعے سے علم کے حفاظت کے ذریعے سے اپنے کو زندہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کبھی مرتا نہیں. فزیکلی طور پر تو اس کی موت آ گئی لیکن اپنے علم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے پوری دنیا کے اندر. اس کی بڑی وہ کی گئی, پذیرائی کی گئی اور ترغیب دی گئی کہ بھائی علم کو محفوظ کرو, علم کو پھیلاؤ, اس کے ذریعے سے ہدایت محفوظ رہتی ہے. علم نہیں رہے گا تو زلالہ تو گمراہی آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کرنا خود ثابت ہے. یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ان کے لانے کا مقصد ہے اس حدیث کو. لیکن خود اس حدیث میں جو مضامین ہیں وہ بہت محتم بشان ہیں. اس معنی کا محتم بشان ہے کہ جو فرق زاللہ ہیں, گمراہ فرقے ہیں, انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر بہت سی باتیں کہی ہیں, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں, جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. بہت سے قسم کے ہیں لیکن دو بڑے بڑے قسم ہیں. ایک اہل سنت والجماعت کے نام سے ہیں مسلمان, اور دوسرے شیعوں کے نام سے ہیں. یہ جو شیعہ ہیں یہ لوگ غلط راستے پہ جاتے جاتے اتنے دور چلے گئے اور پھر اتنے غلطیاں انہوں نے اپنے اندر پیدا کی کہ باضابطہ اس پر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں. اس سلسلے میں بہت اہم ترین کتاب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, تحفہ اثنی عشریہ کے نام سے. کیونکہ شیعوں میں ایک فرقہ امامیہ ہے, اور جو فرقہ امامیہ ہے وہ 12 اماموں کو مانتا ہے, اثنی عشر میں 12. تو ان کا بہت بڑا اثر اور رسوخ ہندوستان میں تھا پہلے, اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں یہ فتنہ بہت پھیل رہا تھا. تو اس کے علاج کے سلسلے میں اس کے جواب میں آپ نے لکھا تھا. ہوا یہ تھا کہ ہندوستان پاکستان جو ہے, غیر منقسم ہندوستان جس کو کہتے ہیں, اس میں جیسے ہی اسلامی حکومت آئی, اسلامی مملکت آئی, تو اس موقع پر ایران کے راستے سے جتنے بادشاہ آئے اور ان کے فوجی آئے یہ تقریباً سب شیعہ تھے. یہی وجہ ہے کہ شیعیت بہت پھیلی تھی. اس کا سب سے زیادہ علاج جو ہے اور سب سے زیادہ اس کی سرکوبی حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی صاحب وغیرہ نے فرمایا. حضرت اسماعیل حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سید احمد شہید بریلوی دو بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, ان کو ان کی اصلاح کے لیے قبول فرمایا تھا, اور لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے توبہ کی. ان کی تفصیلات میں لکھا ہوا ہے کہ بس ایک قافلہ تھا جو جاتا تھا ان کے ساتھ میں, اور پوری کی پوری بستی کو جو توبہ کرا کے آگے نکل جاتا تھا. وہاں سے پھر ان کے باڑے, امام باڑے اور جو نتازیہ خانے وغیرہ توڑوا دیے جاتے تھے. پھر اس کے بعد میں یا تو مسجد بنا دی جاتی تھی, یا وہ خود جو ہے وہ زمین کو استعمال کر لیتے تھے, پھر آگے نکل جاتے تھے. پھر بنگال کے آخر تک انہوں نے سفر کیا دلی سے, اور پورا درمیان میں توبہ کراتے تھے. لاکھوں لوگوں کو انہوں نے توبہ کرایا تھا. اس کی وجہ سے کیا ہے, یہ ایک فتنہ بہت چلا ہوا اور اس میں بہت لوگ پیدا ہوئے. اس کی وجہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہر زمانے میں بزرگوں نے کتابیں لکھی تھی. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تحفہ اثنی عشریہ. اس میں انہوں نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ یہ ان لوگوں کی گمراہیاں کن کن چیزوں میں کیسے کیسے ہیں. میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, اس کا تھوڑا سا ہلکا سا خاکہ پیش کر کے اس حدیث پر آ جاؤں گا, کیونکہ یہ حدیث بھی ان کے پاس ایک بہت بڑی بنیاد ہے اپنی بات کے لیے. ان لوگوں کی جو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ حدیثوں سے متعلق وہ لوگ بہت قسم کی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک سبجیکٹ ہے پورا یہ کہ حدیثوں کے بارے میں کیا ان کا عقیدہ ہے, کون کون سی حدیثیں انہوں نے اپنی طرف گھڑی ہوئی ہیں, اور کون کون سی حدیثوں کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں, اور کیسے انکار کرتے ہیں, کیا ہے الہیات کے بارے میں, اللہ پاک کے ساتھ عقیدوں کے بارے میں اتنی گڈ موڈ, اتنی گڑبڑ پائی جاتی ہے ان کی کتابوں میں, ان کے علماء کے بیانات میں. اس کی تفصیل لکھی ہے حضرت نے بہت تفصیل سے. حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے بارے میں بڑی عجیب تفصیلات ہیں, بڑے عقیدے ان کے پاس ہیں. اہل سنت والجماعت سے ٹیلی بالکل نہیں ہوتے, اور اس قسم کے عقیدے ہیں کہ بالکل کفر لازم آ جاتا ہے. وہ سنانے کا موقع نہیں ہے, ایک وہ بتا دے رہا ہوں. اور اس کے بعد میں جو ہے امامت کے بارے میں ہے, ان لوگوں کا ایک عقیدہ ہے کہ امام ہوا کرتا ہے مسلمانوں کا ایک, اور وہ بھی نبی کی طرح ہوتا ہے. امام کا معصوم ہونا ضروری ہے ان کے پاس. امام حلال حرام کا حق رکھتا ہے ان کے پاس, کہ وہ جس کو حلال بول دے وہ حلال, وہ جس کو حرام بول دے وہ حرام. تو امام کے بارے میں بالکل نبی والے عقیدے ان کے ہوتے ہیں, اس میں وہ 12 اماموں کے قائل ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 24 فرقے ان کے ہیں, فرقے امامیہ کے علاوہ. شیعوں میں 24 فرقے ہو گئے. پوروں کی تفصیل انہوں نے لکھی ہے, نام کے ساتھ, ان کے تعارف کے ساتھ, ان کے عقیدوں کی خصوصیت کے ساتھ. پھر اس کے بعد فرقہ امامیہ کے 39 فرقے ہیں ان کے، ایک کم 40، اس کی تفصیل لکھی ہے تحفہ اسماعیل شریعہ کے اندر. فرقہ امامیہ جو ہے اس کے 39 ہیں. یہ فرقہ امامیہ جو ہے سارے شیعہ تقریباً، اس میں سے خاص طور پر فرقہ امامیہ، پھر یہ جو گڑبڑ کرتے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد امامت بلا فصل کے عقیدے پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور اصل ان کے خلافت کا حق تھا اور یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، گیاپ نہیں ہیں. اہل سنت بھی حضرت علی کو حضور کا خلیفہ مانتے ہیں لیکن خلیفہ رابع مانتے ہیں نا، چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، خلیفہ راشدین ہیں، چوتھا خلیفہ حضرت علی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نمبر ون کے خلیفہ ہیں، پہلے نمبر کے خلیفہ ہیں. خلافت بلا فصل کے بارے میں حدیثیں انہوں نے گھڑی، خلافت بلا فصل کے بارے میں حدیثوں سے، قرآن پاک کی آیتوں سے غلط غلط مطلب نکالا، اور حضرات خلفاء ثلاثہ پر، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بہت زیادہ الزام تراشی، طعن، اعتراضات، اور ان کو جھوٹا قرار دینا، نعوذ باللہ ان کو منافق بتانا، ایک لمبا کام ہے ان کا، بہت بہت بڑا کام اس پر انہوں نے کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ پاک نے ہمیشہ ان کی دسی سرکاری سے عالم اسلام کو محفوظ رکھا. متاثر ہونے والے متاثر بھی ہیں، یہی وجہ سے ان کا بھی اچھا خاصا گروپ ہے. تو خلفۂ کبار پر جو طعن وہ کرتے ہیں، اس میں حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں اس میں بھی اس وقت جانے کی بات نہیں، حضرت عثمان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں اس میں بھی اس وقت جانے کی بات نہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات اس میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انہوں نے نشانہ بنایا اور ان پر اعتراض کیا، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں اور بخاری کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتاب بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود غلطی تو انہیں معلوم ہوتا ہے. تو اور وہ چیز، اور پھر حدیث میں سے مطلب ایسا نکال لیتے ہیں کہ اس حدیث میں اصل یہی مضمون تھا خلافت کا، کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ لکھوانا چاہ رہے تھے، حضرت عمر لکھوانے نہیں دیے. وہ بنیاد بناتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بارے میں کہتے کیا ہیں اس حدیث کے بارے میں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے کو کتاب لاؤ، میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ، میں لکھوا دینا چاہتا ہوں، قلم دوات لاؤ میں لکھوا دینا چاہتا ہوں، اگر لکھوا دیں گے تو گمراہ تم لوگ غلطی میں مبتلا نہیں ہوں گے، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوں گے اس کے بعد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اگر یہ لکھوا دیا جاتا تو تم گمراہی سے بچ جاتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے نہیں دیا تو حضرت عمر نے پوری امت کو گمراہی میں مبتلا کر دیا، لہٰذا وہ امت کی گمراہی کے وہ ذمہ دار ہیں. اور گمراہی یہی ہے کہ وہ حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ تھا. دوسرا الزام یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ وحی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ لاؤ، تم حکم دیا تھا آپ نے کہ میرے پاس قلم دوات لاؤ، اور آپ جو بھی فرماتے ہیں وحی سے فرماتے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی کی مخالفت کی، اور جو وحی کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کافر ہیں. تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مت لاؤ، اس میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا، تو رفع صوت ہو گیا، آواز بلند ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی ہوئی. اور قرآن کریم میں یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی اپنے آواز کو بلند مت کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو بلند کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور عمر نے گناہ کبیرہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سے نکال دیے گئے. اس کی سزا یہ ملی ان کو کہ حضور کی مجلس میں سے نکال دیے گئے. خود معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نہیں تھے، اس وجہ سے نکلوا دیا. ایک اس پر مزید یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کی حق تلقی کی، جو ان کا حق تھا اصل میں امت کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور امت میں امت کے جو امام ہیں حضرت علی، ان کا جو حق تھا وہ ملنے نہیں دیا. یہ حضرت علی رضی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حدیث سے طعنوں کی تفصیل ہے، اعتراضات کی تفصیل ہے کہ وہ اس قسم کے اعتراضات حضرت عمر پر اس حدیث سے نکال کر کے بتاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی وجہ، اب یہاں ہم کو اس کے جوابات میں جانا ہے تھوڑا سا، اس سلسلے میں ایک بات پہلے یہ سمجھنے کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا، اور دوسرے یہ کہ شیعہ جو اعتراضات کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا کیا جواب ہے، اور اس حدیث شریف کا پھر صحیح مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ جو مطلب وہ نکال رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر صحیح مطلب ہے کیا؟ آخری مطلب تو اس کا جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اس سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا منشا کیا ہے، اس کی وضاحت خود حدیث میں بھی موجود ہے. غلبہ الوجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف کی شدت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ لکھا ہے اس محدثین نے کہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو تکلیف نہیں دینے کے لیے یہ فرما رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت آپ کو مرض کی سختی ہے، شدت ہے، اور ہمارا اپنا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو اس وقت تکلیف سے بچایا جائے، اور آپ شفقت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ امت پر شفقت کر کے اپنے اوپر بہت تکلیف ڈال لیتے تھے، تو یہ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے اس وقت میں، جب آپ کو تھوڑا سا آرام ہو جائے گا جب لکھوا لیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں لکھوا سکے تو اللہ کی کتاب موجود ہے، ہم اس میں وہ خود فیصلہ کر لیں گے، کیونکہ اس سے کافی پہلے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وعلی آیت اتر چکی تھی کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت پوری میں نے کر دی ہے، اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے تمہارے واسطے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات جو ضروری ہو اس کو فرما رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو باتیں فرمائی گئی ہیں انہیں کی تاکید یا ان کی مزید تشریح آپ فرمانا چاہتے ہیں تاکہ اختلافات کی گنجائش نہ رہے. واقعہ یہ ہے کہ کوئی ضروری امر اس وقت بیان کر رہے تھے رہ گیا تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشے میں نہیں ہے، صرف آپ کو تکلیف سے بچانا ہے. زیادہ تر محدثین یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. بعض دوسرے شرح حدیث ہیں انہوں نے حضرت عمر کے منشے کو اور بھی دوسرے معنی پر لیا ہے، مثلا یہ علامہ خطابی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ایک بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر کے بات کا یہ بھی منشا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ تکلیف کی شدت ہے اور غیر نبی تکلیف کی شدت میں بعض مرتبہ جو باتیں کہتے ہیں تو لوگ اس کے مطلب الگ الگ نکالتے ہیں، یہ مطلب کہاں کا یہ مطلب کا، کیونکہ وہ تو بیمار تھے وہ پوری بات نہیں کہہ رہے تھے. تو منافقین اور اسلام پر اعتراض کرنے والے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالت کی لکھائی ہوئی بات کو بنیاد بنا کے غلط غلط اس کے مطلب نہ نکالیں اور فتنوں کا ان کو موقع نہ ملے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف نہیں ہوگی اس وقت لکھوا لیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ لکھوانے کی نوبت ہی نہیں آئی تو پھر ہمارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے اور پھر استنباط کرنے والے موجود ہیں، لعلم الذین یستنبطونہ منہم، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے دین پورا سمجھا دیا ہے، حدیثیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ابوبکر ہمارے درمیان میں موجود ہیں، کوئی بات معلوم کرنے کی ہوگی تو اگر صاف نہیں ہوگی تو اجتہاد کے ذریعے سے اس کو نکال لیں گے، تو آپ کو اس وقت تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منشا تھا. جب یہ منشا تھا تو پھر شیعوں کے ان اعتراضات کی کیا نوعیت ہے، کیا اس کا جواب دیا جائے گا؟ شیعوں کے اعتراضات کے دو جوابات ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ اثنا عشریہ میں ایک الزامی جواب دیا اور پھر اس کے بعد میں تفصیلی جواب دیا ہے ان اعتراضات کا. الزامی جوابات میں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس سلسلے میں دیکھنے کی غور کرنے کی یہ بات ہے کہ حضرت عمر اکیلے ہیں یا سب شریک ہیں اس میں. حضرت عمر اکیلے بیٹھے رہتے کیا؟ سارے ہی تھے تو مخالفت حضرت عمر نے کی ہے سب نے کی، پھر سبھی کی طرف سے بات تھی وہ، اور رفع صوت اکیلے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز کو بلند کیا یہ کہاں معلوم ہوتا، بلکہ حضرت عمر بولے نہیں بولے اب ان کی آواز بلند ہوئی اس کا ذکر ہی نہیں ہے. آواز بلند ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ چلو جمع سے کیونکہ میرے کو تکلیف ہوں گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں یہ فرمانا کہ قوم وانی چلے جاؤ یہاں سے، وہ اس معنی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر ناگواری ہونا اپنے امتی سے یہ امتی کے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت مبارکہ ہے وہ ایسی ہے کہ ان کی نافرمانی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ سے کسی کو آپ کو کسی سے تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے ناگواری کے طور پر بھی، کیونکہ ناگواری کے طور پر بھی تکلیف اگر ہوگی تو امت کو نقصان پہنچ جائے گا حضور کو تکلیف ہونے کی وجہ سے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ سے حضور کو تکلیف پہنچے پھر صحابہ کو نقصان پہنچے، ایسے اس لیے جیسے ہی بات چیت ان کی آپس میں ہونے لگی اور گفتگو کا سلسلہ ہونے لگا تو حضور نے فرمایا کہ چلو یہاں سے جاؤ، اٹھ جاؤ یہاں سے، مجھے ناگواری ہوگی کیونکہ میری طبیعت پہلے سے خراب ہے. اور پھر اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز لکھوانی ہوتی تو آپ یہ فرماتے تھے کہ نہیں مجھے لکھوانا ہے لاؤ بس ہو گئی بات، آپ یہ فرماتے تھے کہ مجھے لکھوانا ہے آپ لاؤ. اچھا پھر یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چار دن پہلے کا قصہ ہے، آپ کے انتقال سے چار دن پہلے ایسا ہوا، تو کتنی نشستیں اس کے بعد ہوئی، کتنی مرتبہ صحابہ جا کے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ بھی ہوا، آپ نے اور نصیحتیں بھی فرمائی اور وصیتیں بھی فرمائی. اگر یہ بات کرنا ہی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کون سکتا تھا؟ پھر دوسرے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو جانا، اگر حضرت عمر کی یہ غلطی تھی تو حضرت علی بھی تو وہاں موجود تھے، بہادر اور جری، وہ مخالفت کر کے کر دیتے کہ نہیں یہ تو کام ہوگا برابر. علماء نے یہ فرمایا کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحب الرائے ہونا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا ایک مزاج تھا وہ یہ کہ اللہ پاک نے ان میں نبوت والا مزاج دیا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے. ان کا جو مزاج تھا وہ نبوی مزاج تھا بالکل. یہی وجہ ہے کہ کتنی مرتبہ ان کی رائے پہلے ہوتی تھی وہی بعد میں آتی تھی اور ان کی رائے کے موافق آتی تھی. علماء نے 17 ایسی جگہیں بیان کی ہیں قرآن پاک میں اور حدیث میں کہ پہلے حضرت عمر نے رائے دی بعد میں وہی آئی، 17 جگہیں ایسی. اس میں یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحب الرائے نے ان کی رائے کا درست ہونا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کتاب اللہ بس ہے بعد میں لکھ لیا جائے گا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق فرما لیا. اصل یہ ہے کہ حضرت عمر کیونکہ مزاج شنا سے نبوت تھے، نبوت کا مزاج جانتے تھے، تو آپ جانتے تھے کہ کوئی ضروری بات آپ کو اس وقت دکھانی ہے شفقتاً، جیسے کوئی انتہائی شفیق اور محبت کرنے والا باپ اپنے اولاد سے جدا ہو رہا ہو تو سارا حساب کتاب پورا کر دینے کے باوجود بھی آخر وقت میں کچھ نہ کچھ باتیں کہتے رہتا کہ یہ دیکھو یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا. حضرت عمر نے اندازہ فرما لیا کہ کوئی ضروری بات فرمانی آپ کی نہیں ہے اس وقت میں، جو باتیں آپ ضروری پہلے فرمائی ہوئی ہیں اس میں سے کسی بات کی وضاحت آپ فرمانا چاہ رہے ہیں. اب ایسے وقت میں آپ کی تکلیف کا اصل خیال کرنا چاہیے، یہ باتیں تو آپ فرما بھی چکے ہیں، اصل آپ کی راحت کا انتظام ہو. اس وجہ سے جیسے حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت آپ آرام فرمائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. اگر کوئی ضروری چیز ہوتی تو کیسے ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے کہنے سے رک جائیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضروری بات کے حضرت عمر کے کہنے سے رک جائیں تو حضور پر اتنا بڑا الزام آتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی، جو چیز آپ کے پاس وحی آئی، جس چیز کی آپ کے پاس وحی آئی ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے، اگر آپ نے اس میں ذرا بھی کمی کی تو رسالت کا حق باقی رہ جائے گا. وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اپنے وحی کے پیغام رسانی کے اندر کسی قسم کی کمی فرمائی تو پھر کیا ہوگا؟ فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. پھر اتنی بڑی بات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری بات پہنچانے کی تھی اور نہیں پہنچایا تو اس آیت کی مخالفت ہو جائیں گی اور حضرت عمر سے حضور ڈر جاتے. حضرت عمر تو خادم تھے، ان کے غلاموں کے غلام تھے، ان کی جو حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خادم تھے اور آپ پر جانشار تھے، آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو حضور کیسے مخالفت کر سکتے تھے اس بات؟ اللہ کے حکم تھی کہ میرے کو تو اللہ کا حکم ہے پہنچانے کا، اور پھر یہ کہ صاحب حضرت عمر نے چونکہ کہہ دیا اس وجہ سے نہیں پہنچا رہے. اصل یہ کہ ان سب لوگوں میں حضرت عمر ہی کا مزاج وہ خاص تھا کہ جو خاص مزاج کی رعایت کرنے والا تھا، بلکہ حضرت شاہ صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا خصوصی انداز معلوم ہوتا ہے کہ خاص خرابت داروں کو بھی اتنا لحاظ اس موقع پر کسی مقیاس وجہ سے نہیں ہو سکا اتنا حضرت عمر کو تھا. دوسرے بھی لوگ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آئیڈیا لے لیا کہ اس وقت یہ ہے نوعیت، اس وقت آرام اصل ہے، محبت کی وجہ سے کیا ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور حضور پر جانشاری معلوم ہوتی ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ نے ایسا فرمایا. اب جو ان لوگوں کے سوالات ہیں نا، اعتراضات ہیں، ان کا تھوڑا تفصیلی جواب جو دیا ہے حضرت شاہ محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں میں. اور یہ اس وجہ سے بھی کہ چند دن پہلے اتفاق سے ایک شیعہ میرے پاس نے کسی کو بھیجا تھا کہ بھائی اس حدیث کا مطلب پوچھ کیا ہو مول صاحب سے، بخاری میں ہے نا، انہوں بخاری پڑھتے بخاری پڑھاتے نا، تو جو ہے پوچھ کیا، اور دیکھو یہ تو ہماری شیعوں کے فیور میں ہے یہ حدیث. یہ سمجھے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کوئی حدیث مل گئی تو ارے اب یہ حدیث ہے اس سے جواب ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں جو بےچارا 10 سال 12 سال پڑھا اس کو اتنا ہی نہیں معلوم رہتا ہوں گا. جن لوگ پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں. ایک اعتراض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی انہوں نے، حضور فرما رہے ہیں لاؤ اللہ کے قلم دواز کو اور انہوں یہ لوگ نہیں لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لانے سے منع فرمایا. حکم جو ہوا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حکم کی مختلف قسمیں ہیں. حکم کی بعض حکم ضرورت کو بتاتا ہے، بعض حکم صرف شفقت کو بتانے کے لیے آیا کرتا ہے. شفقتن آپ ایک بات ایسی فرما رہے ہیں، یہ حکم ضروری ہونے کے معنی کو نہیں بتاتا ہے اور اس وجہ سے حضور کے حکم کی مخالفت نہیں پائی جاتی اس میں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ وحی ہے اور اس کی مخالفت کرنا مخالفت وحی کی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، تو پھر ایسے کئی حکم ہیں کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، تو کیا بولیں گے آپ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، کئی موقعوں پر ایسا ہوا ہے، وہ مخالفت حقیقی نہیں ہے، وہ یعنی ان کو جواب دینے کے لیے صورتاً بتایا جا رہا ہے، ورنہ حضرت علی کا مخالفت کرتے تھے حضور کی وجہ، مگر بظاہر یہ حضور کا حکم تھا آپ نے اس کے خلاف کیا، حضرت علی نے اس کے خلاف کیا. حدیبیہ کے موقع پر قصہ مشہور ہے، متعدد مرتبہ آپ کو سنایا گیا ہے. سہر بن عمرو جو ہے وہ مشرکین کی طرف سے سلانامہ لکھانے کے لیے آیا تھا، ان کے ساتھ اس کے ساتھ دوسرے ساتھی تھے، سال بعد میں مسلمان ہو گئے. اور پھر ادھر لکھنے والے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ان کے درمیان میں اگریمنٹ لکھ لو بھائی، سلانامہ لکھ لو کمپرمائز. تو اس میں آپ نے لکھوا دیا ایسے لکھو من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ عہد نامہ ہے قریش مکہ کے نام، یہ ابتدا تھی اس کی. حضرت علی نے لکھ دیا من محمد رسول اللہ. وہ سہل جو ہے وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو رسول اللہ مان لینا ہے تو جھگڑا کہتا ہے، سارا جھگڑا تو اس پہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اگر رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے تو ہم رسول اللہ سے جھگڑنا ہے، ہم تو رسول اللہ کو نہیں مان رہے، اس وجہ سے جھگڑا ہے. لہٰذا یہ رسول اللہ نہیں لکھا جا سکتا، اس ایگریمنٹ میں رسول اللہ کے لفظ کو نکال دوں. اب حضرت علی کہتے ہیں میں تو نہیں نکالتا، میں لکھ دیا رسول اللہ ختم. حضور نے فرمایا کہ چبھی نکال دو، تو حضرت علی نے فرمایا نہیں میں نہیں نکالتا. تب حضور فرما رہے نکال دو اس لفظ کو، حضرت علی فرما رہے میں نہیں نکالتا. اب کیا بولیں گے یہ مخالفت کو، کیا بولیں گے؟ یہ مخالفت مخالفت نہیں تھی وہ، کیونکہ معلوم تھا کہ حضور کا یہ حکم اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ حضور کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، بلکہ حضور سامنے والے کی رعایت میں جھگڑا نہیں ہونا بلکہ فرما رہے ہیں اس وقت میں، بلکہ آپ رسول اللہ کی نفی تھوڑی ہی کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں. تو حکم کی ایک نوعیت ہوا کرتی ہے کہ نوعیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حکم کی غرض کیا ہے، حکم کا مقصد کیا ہے. چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا مجھے دکھا دو کہ کہاں سے کہاں تک رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھے ادھر ایک انگلی رکھے ادھر ایک انگلی رکھے، بتایا یہاں سے راز شروع ہے، یہاں پہ اللہ کا ہاں آتا ہے. کیونکہ لکھنے پڑھنے کے معاملے میں تو آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف نہیں پڑھے کبھی. تو فرمایا یہاں سے راہ یہاں تک محمد ہے، یہاں سے راہ ہے اور یہاں سے اللہ ہے، یہاں تک اللہ رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو پھر مٹایا، اپنے دست مبارک سے مٹا دیا. جب شیعہ، کیونکہ اعتراض کرنے والے شیعہ ہیں اور وہ حضرت علی کو بہت چاہتے ہیں، تو اگر حضرت عمر کے اس قول میں کہ انہوں نے مخالفت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وجہ سے مخالفت لازم آ گئی، تو یہاں حضرت علی کی مخالفت لازم آ گئی، اس کا کیا جواب دیں گے؟ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہت سختی آئی ہوئی تھی، کھانے پینے کی بہت تنگی تھی. دو تین دن گزر گئے، کھانا پینا کچھ نہیں تھا، بچے بھی بھوکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے شفقتاً انتظام کیا اور 7 درہم آپ نے کہیں سے فراہم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ گھر تشریف لائے حضرت علی کے پاس اور وہ 7 درہم حضرت علی کو دیے اور یہ فرمایا کہ فاطمہ کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان لانا، آپ نے ان کے حوالے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں. باہر گئے تو ایک فقیر نے کہا کہ اے اہل بیت اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 7 درہم اس کے ہاتھ میں رکھ کے آ گیا. گھر پہ آ کے بولے کہ میں لینے کو تو گیا تھا تمہارے کو، مگر انہوں نے اللہ کا حوالہ دیا اور اہل بیت کا نام لیا، میرے سے نہیں ہو سکتا، میں تو دے دیا بھائی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ فاطمہ کو لاؤ اور یہ جا کے دے کے آ جائے، تو اس کو مخالفت بولیں گے نا بھائی، تمہارے حساب سے شیعوں کے حساب سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ اس وقت. اور جبکہ یہاں پہ تو اور بھی دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ یہ کہ یہ پیسے خود حضرت علی کے بھی نہیں تھے، وہ تو حضور نے دیے تھے. پھر یہاں پہ بیوی بچوں کے حق کا مسئلہ تھا، اور حق بولے تو بھی ایسا حق تھا کہ کئی دن کے فاقے ہو گئے تھے، ضروری تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کو منشے کو وہ لوگ زیادہ سمجھتے تھے، اور ان کو یہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ اس ایثار و قربانی کے مرحلے کی تھی. حضرت بی بی فاطمہ ناراض بھی ہوئی اس عمل سے، کیونکہ وہ بھی تو سمجھ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے حضور کی ہمارے کو نہیں دیکھے تو نہیں دیکھے، ہمارا پیٹ نہیں دیکھے تو نہیں دیکھے، حضور کو تو دیکھنا تھا، یہ بھی نہیں بولے ہو. انہوں نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی، چونکہ حضرت فاطمہ کی بھی تربیت ایسی ہوئی تھی نا، اگر حضرت علی کی جگہ پر حضرت فاطمہ ہوتی تو کیا وہ خرید کے کھاتی ہیں اس وقت، وہ بھی دے دیتی. حضرت فاطمہ کی جگہ پر حسن ہوتے تو بچے ہونے کے باوجود وہ بھی دے دیتے، ان کی تربیت ہی ایسی تھی. یہ پھر ان اعلیٰ انفسین ملوکان ابھیم خفافا، اپنی ذات پر ترجیح دینا چاہے اپنے اوپر کتنی تنگی گزر جائے. اللہ کا نام لیا پھر اہل بیت کا حوالہ دیا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا بھائی لے لو پیسے جتنے تمہارے ہونا ہے پورے لے لو، 7 درہم تھے 7 کے 7 درہم دے دیے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے گھر پہ، اور وہاں جو ہے آپ نے تہجد کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ میں تہجد پڑھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی نے فرمایا مجھے نیند آ رہی، میں نہیں پڑھتا، میں سو جاتا. حضرت علی پڑھے نہیں سو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کے آگے آپ نے کچھ نہیں فرمایا، چونکہ تہجد کی فرض تھوڑی تھی، تو مخالفت تو ہے یہاں پہ وجہ ہے. تو یہ وہ مخالفت نہیں ہوتی اصل میں، کیونکہ معلوم ہے کہ تعلیم کا منشا کیا ہے، تعلیم کی غرض کیا ہے، تعلیم کی نوعیت کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا، ایسے یہاں پر بھی ہوا کہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اتنی بھی کتاب اللہ لاؤ تم اللہ کی کتاب کو، لاؤ تم بھی کتاب لکھنے کے سامان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لاؤ یہ اس معنی میں نہیں تھا، بلکہ آپ شفقت میں ایک بات فرمانا چاہ رہے تھے، معلوم تھا کہ امت پر شفقت کرنے کے لیے آپ کی عادت ہے، مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا، امت کو راحت پہنچانا، اس واسطے یہ کر رہے ہیں، اب یہ وقت تھوڑا ہی اس مشقت کو برداشت کرنے کا ہے، میں آرام فرمایا، طبیعت آپ کی زیادہ نہ ہوا، یہ بات کہہ دوں گا. دوسرا اعتراض یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو گمراہی میں مبتلا کر دیا، حضور نے فرمایا تھا کہ لن تضلوا گمراہ نہیں ہوں گے اگر میں لکھا دوں گا، اور وہ روک کے گمراہ کر دیا انہوں نے. یہاں تضل جو ہے نا وہ گمراہ ہونے کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ گمراہ ہونے کا انسداد تو قرآن پاک کی تکمیل کے ذریعے سے ہو چکا ہے. امت کو 23 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی سے تو بچائے ہیں، اور قرآن پاک مکمل نازل ہو چکا ہے، علی محمد رقم دین رقم والی آئے چتر کے زمانہ ہو چکا، اور حدیثوں میں ساری تفصیلات آپ نے بیان فرما دی. تو لفظ ضال جو ہے یہ ہر وقت گمراہ کے معنی میں نہیں آتا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں ضال کا لفظ ہے، وہ وجدہ کا والن صحدہ، ہم نے آپ کو ضال پایا راستہ بتا دیا. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں مفسرین؟ اس کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس وحی نہیں آئی تھی ابھی تک، اور اس کی وجہ سے آپ کو تفصیلات وحی معلوم نہیں تھی، ہم نے بتا دیا آپ کو، جب تک وحی نہیں آئی کہاں سے معلوم ہوگی. تو ضال بمانہ اس کے ہے کہ وحی آنے تک وحی کے انتظار میں تھے آپ، علوم وحی جو ہیں ان سے آپ واقف نہیں تھے، اللہ پاک نے اپنے فضل سے آپ کو واقف کرا دیا. وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو علم عطا فرما دیا تھا جو علم آپ کے پاس میں نہیں تھا. اللہ کے علم دینے سے حضور کے پاس علم آیا نا، تو علم دینے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم نہیں تھا، اس کو وال سے تعبیر فرما گیا ہے. وال کے وہ معنی مراد نہیں ہے جو عام معنی ہوا کرتے ہیں، ایک لفظ کے ایک ہی معنی نہیں ہوا کرتے، وہ لفظ کئی کئی معنی میں استعمال ہوا کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دو جگہ فرمایا ہے، کہا ہے کیا کہا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے بابا جو ہے نا وہ گمراہی میں ہیں. اب یہاں پر گمراہی کے معنی کر سکتے ہیں آپ، جبکہ ان کو نبی بھی مان رہے ہیں وہ لوگ. اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، ان پر ایمان لائے تھے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ وہ یوسف کے اوپر توجہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ تدبیر کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر نبی کی توجہ زیادہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اوپر نبی کی توجہ زیادہ ہونا چاہیے یوسف پہ زیادہ کر رہے ہیں، اس کو تعبیر کر رہے ہیں وہ امنا ابانا لفی ضلال مبین، گمراہی تھوڑی تھی، یعنی ہمارے بابا کا طریقہ جو ہے ہمارے کو پسند نہیں آیا، اس معنی میں تھی بات. والد صاحب کا طریقہ وہ ہمارے کو پسند نہیں آیا کہ ہم وہ یوسف کو زیادہ چاہ رہے ہیں، ہم کو کم چاہ رہے ہیں، کیونکہ کوئی امتی اپنے نبی کو جس کو نبی مان چکا اور ضلال تھوڑی بولتا، گمراہ تھوڑی بولتا ہے. اور دوسری بات اس سے آگے لیجیے، جس وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا دیا بھائیوں کو کہ پتا ہوتا چل جانے کے بعد، پوری تفصیل کے بعد کہ یہ کرتا لے کے جاؤ اور ابا کے چہرے کے اوپر ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، موجودہ تھا یوسف علیہ السلام کا ہی. ان جب لے کے چلے تو انہوں نے کہا کہ انی لاجد ریحہ یوسف، میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. جبکہ اس واقعے میں اور یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کے واقعے میں 23 سال کا غالباً طرف بتایا جاتا ہے، 23 سال کے بعد کا گیپ، 23 سال کے گیپ کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو بیٹوں نے کہا کہ انکا لفی ضلال قدیم، آپ وہ پرانی ضلال کے اندر ہیں. پرانے ضلال میں کیا مراد ہے یہاں پر؟ وہ پرانی غلط فہمی میں ہیں آپ، غلط فہمی مراد ہے یہاں پر، گمراہی مراد نہیں ہے، غلط فہمی مراد ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یوسف جو ہے نا ابھی تک زندہ ہے، حالانکہ وہ تو کبھی کے انتقال کر چکا ہے، یہ کہہ رہے تھے بھائی. اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام غلط فہمی میں نہیں تھے، وہ صحیح فہمی میں تھے، ان کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے. بیٹے یہ باور کرا رہے تھے کہ نہیں اس کا تو کبھی کا حساب کتاب ہو چکا ہے، وہ تو اس دن ہم جب گئے تھے کھیلنے کے لیے جبھی جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا تھا، اور بھیڑیے کو ایک بکری کو ذبح کر کے یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا تھا، اس کرتے کو خون میں لطف کر کے بابا کو دکھا دیتے کہ یہ یوسف کے خون. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھ کے کہا کہ کتنا سمجھدار بھیڑیا ہے کہ ذرا کرتا نہیں پھٹا. وہ بیوقوف جو ہے گڑبڑ میں کیا کر دیے، خون میں کرتا لطف کر کے لا کے دے، ان کو ذہن میں نہیں رہا کہ کرتے کو پھاڑ دینا تھا، وہ پورا ثابت کرتا خون میں ڈبا کے لا دیے. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا سمجھدار بھیڑیا ہے کہ کہیں سے پھٹنے نہیں دیا بولے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب کے بارے میں کہا کہ انکا لفی ضلال قدیم، آپ پرانی گمراہی میں. تو یہاں گمراہی سے مراد غلط فہمی ہے، گمراہ تھوڑی تھے اس وقت. ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعنی مصر کی مصر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی یہی بات کہی، جس کے بارے میں ہے زلیخا کے بارے میں انا لنراها فی ظلام مبین، ہم تو اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ظلام سے مراد گمراہی نہیں ہے یہاں پر، یعنی وہ غلط کر رہی ہے، صحیح نہیں ہے وہ بات، غلطی کے اندر ہے وہ. اس کو نہیں چاہیے کہ یوسف کے اوپر اتنا مرمٹے. یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو پھر یوسف زلیخا نے بھی پورا انتظام کر دیا ان کا. معلوم یہ ہوا کہ لفظ ظلال ایک معنی میں نہیں آتا. یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا منشا یہ نہیں تھا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوا دیتا ہوں تم کو کہ پھر اس کے بعد میں تم گمراہ نہیں ہوں گے. تو گمراہی کے معنی میں نہیں ہے، یعنی تمہیں غلط فہمی نہیں رہے گی، تمہیں آپس میں اختلاف کا موقع نہیں رہے گا. آپ یہ فرما رہے تھے اگر ضلالت کے اصلی معنی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے جائز ہی نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے پر خاموش ہو جائیں اور نہ فرمائیں. میرے ذہن میں ایک بات، اللہ نے پرسوں جو سوال آیا تھا تو اس وقت ایک بات عجیب ذہن میں میرے آئی، کتاب میں دیکھنے میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہیں لکھی ہوئی ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں سب آپ لکھا کے ہی بولے سو ہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ سب لکھا کے بولے سو ہیں کیا؟ ساری باتیں تو آپ کی زبانی فرمائی ہوئی. اگر ایسی امپورٹنٹ بات تھی تو لکھانے کا کیا تھا، پہلے زبانی بول دیتے، قصہ ختم، بعد میں لکھا دیتے. جتنے لوگ وہاں موجود تھے کُلم کھلا آپ کی بات کو سن لیتے تو بھی ایک بات واضح ہو جاتی، کلیئر ہوتی نا، کیونکہ ساری حدیثیں تو سن کر ہی ہیں. اگر یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی کہ لکھانا ہی ناگزیر تھا تو لکھا دیتے بعد میں، لیکن بول دیتے آپ، اظہار کر دیتے کہ میں کیا لکھانا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکل جاتا، قصہ ختم ہو جاتا. تو ساری باتیں تو آپ نے فرما کر ہی بتائی ہیں، لکھا کر کہاں بتائی ہیں. تو یہ کہنا کہ ایسی لکھنے والی چیز تھی کہ جس کے نہیں لکھنے کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہو گئی، سیا جگہ میں نا ایسی لکھائی جانے والی چیز تھی کہ جس کے نہیں لکھنے کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہو گئی، یہ سب بےہودگی ہے اور غلط فہمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہیں تو ایک بات لکھانے کی فرمائی تھی، بقیہ پوری زندگی آپ نے صرف ارشاد ہی فرمایا تھا. جہاں اور باتیں فرمائی وہاں آپ یہ بھی فرما دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دن کے بعد بھی جو باتیں فرمائی ہیں چار دن تک، وہ ساری محفوظ ہیں آج حدیثوں میں. حتیٰ کہ آپ کی دنیا سے آخری سانس ہونے سے ایک دو سیکنڈ پہلے، تین سیکنڈ پہلے کے جو جملے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر ما وصى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخر میں جس بات کی وصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حتی تلجلج به لسانه وخفی به صوته، جس وقت آپ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی سکرات کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی روح مبارک نکل رہی تھی آپ کے قفس منصوری سے، آپ کے جسم مبارک سے آپ صحیح طرح بول نہیں پا رہے تھے. وخفی به صوته، جس سے آپ کی آواز پست ہو گئی تھی کہ زور سے آواز نہیں نکل رہی تھی، میں نے اپنا کان بالکل قریب کر کے حضور مبارک کے منہ سے سنا ہے، یہ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ. آخر وقت میں حتی تلجلج به لسانه وخفی به صوته، آپ نے فرمایا الصلاة، آپ یہ فرما رہے تھے الصلاة، دیکھو نماز کا اہتمام کرنا. اور یہ فرما رہے تھے وما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور ایک روایت میں النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ. سب سے آخر میں آپ نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت فرمائی ہے اور نماز کی پابندی کی نصیحت فرمائی ہے. تو یہ چوتھے دن کے بعد تک کی جو بات آخر وقت میں آپ نے فرمائی ہے، جو لکھا ہی نہیں آپ نے، وہ محفوظ ہے. یہاں آپ بستر پر ایک بات ارشاد فرما دیتے کہ جو بات مجھے لکھوانی تھی وہ یہ تھی، ہو گئی تھی بات. معلوم یہ ہوا کہ بنائی ہوئی کہانی ہے زبردستی. بقیہ یہ کہ اگر لکھا نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر لکھا دیتے. ایک اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آواز بلند کی، اور سورہ حجرات میں ہے کہ حضور کے سامنے آواز بلند مت کرو، جو آدمی آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال ہفت ہو جاتے ہیں. حضرت عمر نے آواز بلند کی، اس وجہ سے ایک قابل اعتراض ہے اور گناہ کبیرہ ہی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے. حضرت شاہ صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ بھائی ان لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ کون سا مسئلہ کہاں سے نکالنا. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں اپنی آواز مت بلند کرو بلکہ قرآن پاک میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے مقابلے میں بلند نہیں رکھنا. جب حضور کوئی بات فرمائے تو اس سے زور سے سامنے والا نہیں بولنا. یہاں حضور فرما ہی نہیں رہتے، آپ تو لیٹے رہتے، یہاں آپس کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے آواز بلند ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ کی بات کے مقابلے میں کوئی بلند نہیں کر رہا، آپ نے فرما دیا تھا اس کے بعد میں بیٹھ گئے سب. اب یہ ہو گئی بات کہ ہر عمر نے سب سے پہلے یہ رائے دی کہ نہیں اس کی اب ضرورت نہیں، آپ کو آرام کر لینے دیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ نہیں لا لیتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد مسلم لوگوں نے کہا نہیں نہیں جب عمر فرما رہے ہیں بزرگ ہیں بڑے ہیں جب یہ فرما رہے ہیں تو ان کے سوچنے کے انداز کو بھی تو سمجھو کہ بھائی زیادہ یہی مناسب معلوم ہوتا ہے. پھر دوسرے نے کچھ کہا اس نے دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں ہی بحث کر رہے تو فرما چلے گا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے آواز ان کی بلند ہو گئی جو حضور کی ناگواری کا باعث بن گئی وہاں پہ کیونکہ آپ بیمار تھے بلکہ حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے یہاں بات نہیں پائی گئی. اور پھر دوسرے حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی ان کی کہاں بلند ہوئی پتہ نہیں کس کی ہوئی. وہاں جو بحث میں آواز بلند تھوڑی آپس میں بات چیت ہونے لگی جو حضور کو ناگواری کا باعث ہوئی جس پر آپ نے فرمایا قومو تو اس میں یہ کہا ہے کہ عمر کی آواز پر آپ نے یہ فرمایا حضرت عمر کے فرمانے پر یہ فرمایا حضرت عمر کو تو خان ہوگا گھسیٹا جا رہا ہے اس میں. بات یہ ہے کہ پہلے تو حضور کی آواز کے مقابلے میں نہیں ہے یہ آواز پھر دوسرے ان کی آپس کی جو بات چیت ہوئی تو کس کی بات چیت ہو رہی تھی آپس میں جس کی وجہ سے اختلاف بڑھ گیا اور جناب ایسی کیفیت ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کا باعث ہو گیا اس کا حضرت عمر سے کوئی تعلق نہیں خامخواہ حضرت عمر پر اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے. ایک اعتراض کیا کرتے ہیں اس حدیث میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کی حق تلفی کر دی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق دلا رہے تھے امت کو اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تھا وہ تلف ہو گیا. اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو مکمل کر دیا ہے حضور نے کسی کوئی آدمی امت کی حق تلفی نہیں کر سکتا نبی کی طرف سے. اگر امت کا کوئی حق باقی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکوت نہ فرماتے. اچھا پھر یہ بات پوری نہیں معلوم ہونے کا بھی نتیجہ ہے. ہوا یہ کہ پھر بعد میں بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ بلکہ حضرت ابن عباس نے کہ میں قلم دوات لے کر حاضر ہوتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت جس حال میں ہوں وہ زیادہ بہتر ہے بکرہ میں. بعد میں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کے ساتھ میں کہا کہ میں قلم دوات لے کر حاضر ہوتا ہوں. آپ نے کہا کہ میں بس کہہ رہے نا بس ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں ہے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منع فرما دیا ہے بعد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ روایت میں ہیں فول لذی انا فیہ خیر مما تدعوننی جس حالت میں اس وقت میں ہوں یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو تم اس وقت کہہ رہے ہو یعنی تم جو لکھانے کی بات کر رہے ہو میری طبیعت بھی اس پر اس وقت نہیں ہے اب مجھے میرے حال پہ رہنے دو. تو بات تو آ چکی تھی بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً اس وقت تک جب کہ آپس میں ان کی بات چیت ہو رہی تھی لینے چلے گئے تھے لے کے آ گئے تھے ایسا کچھ ہو گیا تو اللہ ہے بس رہنے دو ضرورت نہیں باوجود ہونے کہ آپ نے اس موقع پر نہیں لکھوایا ہے. تو یہ کہنا کہ امت کی حق تلفی ہو گئی اصل بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو سکتے تھے یا خلافت ان کو مل سکتی تھی اس کا کسی کو وہم بھی نہیں تھا ابو بکر اور عمر کی موجودگی میں. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا خیال نہیں آتا تھا کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ تھا اور ان کے بارے میں جو ارشادات حضور نے فرمائے ہوئے تھے اس کی وجہ سے سب جانتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر کے بعد میں کسی کا یارہ نہیں ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی وہ رہے. اور اس کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی موجودگی میں بھی حضرت علی کو خیال تک نہیں ہوتا تھا کہ مجھے ذمہ داری ملنی چاہیے ان کو خیال بھی نہیں ہوتا تھا. یہ دونوں جو ہے نا بڑے یعنی شمار ہوتے تھے. جو حضرت علی تو اس وقت بچے تھے جس وقت یہ لوگ بڑے ہو کر مسلمان تھے اور حضرت علی اور حضرت ابوبکر حضرت عمر یہ دونوں خسر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی حضرت عثمان داماد ہیں حضرت عمر کے داماد کے داماد. تو ظاہر ہے کہ عمر کا بھی تناسب ہوتا ہے تجربے دوسری بہت سی چیزوں کا فرق تھا. تو ان دونوں پھر یہ کہ یہ لوگ شروع سے رہے اور پھر یہ کہ ان لوگوں کو جو فیض ملا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت ہوئی تھی جو ارشادات آپ نے فرمائے وہ ایسے ہیں کہ کوئی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. 50-50 حدیثوں سے زیادہ ہیں حضرت ابوبکر کی فضیلت میں حضرت عمر کی فضیلت میں اور جس میں کھلا موجود ہے کہ دیکھو میرے بعد میں ابوبکر عمر کی اقتدا کرنا اقتدا باللذین من بعدی میرے بعد میں جو ان دو لوگوں کے خاص طور پر اقتدا کرنا جو میرے بعد میں آئیں گے ابوبکر و عمر صحیح حدیث ہے ابو بکر کی اور اس میں بھی ابو بکر پہلے ہیں عمر بعد میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ارشاد استعمال میں خود یہ بات ہے کہ آپ نے پہلے ابو بکر کا لفظ استعمال فرمایا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے حضرت عثمان کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشرف مبشرہ میں ان کا ذکر ہے. ان کے فضائل بھی اپنی جگہ پر ہیں حضرت علی کے فضائل میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں حضرت عثمان کے فضائل میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں مگر مسئلہ خلافت میں حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی سوچتا بھی نہیں تھا نہ ان کو نہ وہ سوچے نہ کوئی دوسرے سوچ سکتے تھے. جس وقت خلافت ابو بکر کا مسئلہ آیا وہاں پر بنو ساعدہ میں مدینہ منورہ میں اس وقت بھی دو باتیں آئی تھیں ایک یہ کہ انصار میں سے ایک خلیفہ ہو جائے اور مہاجرین میں سے ایک خلیفہ ہو جائے. تو مہاجرین میں سے کون ہے وہ تو ابو بکر طے ہیں انصار میں سے ایک اور ہونا چاہیے یہ مسئلہ تھا. تو پھر منع کیا گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر تقریر فرمائی اور بہت سی باتیں ہوئی پھر سب راضی ہو گئے پھر حضرت ابو بکر پر اتفاق ہو گیا. حضرت علی کا تو وہاں پر بھی کوئی نام نہیں آیا تھا کبھی. اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت اور بیماری کے زمانے میں نماز پڑھانے کے لیے حضور حضرت صدیق اکبر کے علاوہ کسی سے رضا ظاہر نہیں فرمائی بلکہ جب آپ بیمار ہو گئے اور اتنے زیادہ علیل ہو گئے کہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لا سکتے تھے, تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی تھی, حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے دل میں بات آئی کہ ابا جو ہے نا میرے رقیق القلب ہیں, نرم دل کے ہیں. ایک تو یہ کہ مصلی پہ جاتے رونا شروع کریں گے, بہت روتے تھے وہ, اور دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس حالت میں وصال ہو گیا, آپ دنیا سے چلے گئے اور ہمارے بابا نماز پڑھاتے رہے, تو لوگ ہمارے بابا کو ہمارے بابا سے بدفالی لیں گے اور ان پر تانا دیں گے, ان پر اعتراض, ان کے اوپر ان کو ملامت کے الفاظ ان کے لیے استعمال کریں گے. حضرت عائشہ خود فرما رہے ہیں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے ابا کا نماز پڑھانا اس وقت مصلحت نہیں ہے, کیونکہ اگر اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ اگر دنیا سے چل بسے اور ہمارے ابا نماز پڑھاتے رہے تو لوگ ہمارے ابا کو ملامت کریں گے. ادھر سرکار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے شوہر ہیں, ادھر ابا بھی ہیں. تو اس لیے میں نے سوچ کے یہ بات یہ عرض کی کہ عمر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمت والے ہیں اور ابو بکر جو ہے نا وہ دل کے نرم ہیں, حضرت عمر سے آپ کہیے کہ وہ نماز پڑھا لیں. چنانچہ حضرت عائشہ کے فرمانے پر حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو آگے بڑھا دیا گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز حضور کے کان میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا اس وقت میں کہ اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے علاوہ کسی سے راضی نہیں ہے. شکر امامت کے معاملے میں اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے علاوہ کسی سے راضی نہیں ہے, جا کے بولو عمر کو کہ پیچھے ہو جائے, ابو بکر کو آگے بڑھا دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پیچھے کروا کے حضرت صدیق اکبر کو نماز پڑھوانا پڑا, اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم تو یوسف علیہ السلام جیسے لوگ یوسف والی ہیں, تم لوگ انتنا صواحبات یوسف, تم تو یوسف والی ہیں, یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمہاری باتوں میں یہی بات رہتی ہے کہ تم لوگ بولتے کچھ ہیں اور اندر ایک بات اور رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, وہ بات اصل میں یہی تھی نا کہ جو یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب زلیخا کو معلوم ہوا کہ شہر کی عورتیں بہت تان تشنی کر رہی ہیں اور بہت زیادہ بدنام کر رہی ہیں, تو زلیخا نے کیا کیا, ان سب کو دعوت دی اور سب کو بٹھا دیا آرام سے, اسنیک فراہم کر دیا, سب کے ہاتھوں میں چھری دے دی اور سب کے ہاتھوں میں پھل دے دیا تاکہ تم لوگ کاٹ کے کھاتے رہو. وہ ایک چائے چل رہی تھی اور یوسف کو چھپا کے رکھا ہوا تھا, اور یوسف علیہ السلام کو ادھر کے کمرے میں چھپا دیا اور یہ کہہ دیا تھا کہ جب میں تم کو آواز دوں گی تو ادھر سے نکل کے ادھر چلے آنا, اور کچھ بات وقت نہیں کرنا یا ٹھہرنا ورنہ مت, کیونکہ غیرت گوارا نہیں کرتی محبوب کو کہ دوسروں کے سامنے بھی زیادہ شو کرے, وہ چھپا کے رکھنا چاہ رہے تھے ان کو, بس تم ادھر سے نکل کے ادھر چلے آنا. جیسے یہ سارے اپنا کاٹ کے کھانے میں مجبور تھے, سیب کھا رہے تھے, پتہ نہیں کیا کھا رہے تھے, تو انہوں نے یوسف کو آواز دی زلیخا نے, وہ تو بےچارے غلام تھے ان کے وہاں پہ, تو جیسے آواز دی تو یوسف علیہ السلام کمرے میں سے نکل کے آئے اور ادھر سے ادھر گزر گئے. جب ادھر سے ادھر گزر گئے تو وہ جو عورتیں دیکھ رہی تھیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلا اور ان سب کے ہاتھوں میں سے خون ٹپکنے شروع ہو گئے. قرآن پاک میں یہ ہے فقطعنا ایدیہن, وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چھری کس پہ چلا رہی ہے, اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹے اور ہاتھ کاٹنے کا ان کو احساس نہیں ہوا اور خون ٹپکنے لگے. ان ماشاء اللہ مہادا بشرا ان ہادا اللہ ملک ان کریم, کہنے لگے یہ تو انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. پھر زلیخا نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی. اس کے بعد میں قصہ یہ ہوا کہ یہ جتنی صواحبات تھی آئی ہوئی تھی نا بڑی بڑی میمیں جو ہیں, ان سب لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو سمجھایا اور سمجھانے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم زلیخا کی بات مان لو, زلیخا بہت صحیح کہہ رہی ہیں, بیچاری آپ کی محبت میں گرفتار ہیں, تم کو چاہیے کہ تم کی موافقت کرو. مگر قصہ یہ تھا کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہے تھے یوسف کو بات کر کر کے, تو بول رہی تھی ایک بات, دل میں ایک بات تھی اس کی, انتنا صواحبات یوسف کا یہ مطلب لکھا ہے شرح حدیث میں کہ وہ جتنی خواتین آئی ہوئی تھیں وہ یوسف سے بول ایک رہی تھی کہ تم کو جو ہے نا زلیخا کے ساتھ فیور کرنا چاہیے, اس کا ساتھ دینا چاہیے, تم کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے, اور حالانکہ ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے کٹ گیا تو کٹ گیا, میرے سے تو جڑ جائے کم سے کم. تو اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معنی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ تمہارے دل میں اصل یہ ہے کہ تم یہ نہیں چاہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر نماز پڑھاتے رہیں اور میرا انتقال ہو جائے تو اپنے باپ کو کچھ کہنے سننے کا موقع نہیں ملے, اس سے بچانے کے واسطے وہ بولنے کے بجائے تم یہ بول رہے ہیں کہ یہ بہت جری ہیں اور یہ بہت مضبوط دل کے ہیں, انہوں برداشت کر سکتے ہیں, میرے ابا برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ تم کچھ بھی بولتے رہو, اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کا رسول ابوبکر کے علاوہ کسی کی امامت پر آگے نہیں ہے. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نماز پڑھائی. غرض یہ کہ اس حدیث کے اوپر جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعون کیا جاتا ہے, وہ سب گمراہی ہے, غلطی ہے. اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کوئی مسئلہ تھا کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں یا وہ آپ لکھانا چاہتے تھے اور وہ لکھانے سے رہ گیا ہو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تھا تو ایک جملہ فرما دیتے کہ علی میرے پاس خلیفہ, ہم یہ قصہ ختم ہو جاتا تھا. جیسے اور ساری حدیثیں ہمارے پاس آپ کے الفاظ سے ہی آئی ہیں, آپ کے فرمانے سے آئی ہیں, یہ بات بھی آ جاتی ہے اور امت اس پر پوری طرح چلنے والی تھی. یہ ایک دوسری چیز تھی. اس موقع پر آپ صرف کچھ نصیحتیں ایسے لکھوا دینا چاہتے تھے جو بہت بہت بار بار آپ فرما چکے ہیں, سمجھا چکے ہیں امت کو, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کی نزاکت سے یہ فرمایا کہ نہیں, اس وقت آپ کی طبیعت آپ کی طبیعت میں ناگواری ہے, مناسب نہیں ہے اس وقت میں کہ آپ کی تکلیف دی جائے, اگر آپ مناسب ہو تو بعد میں لکھوا دیجئے, نہیں اگر آپ نہ بھی لکھوائیں تو حسب اللہ کتاب اللہ, کتاب اللہ موجود ہے, آپ کے ارشادات موجود ہیں, آپ کی تربیت موجود ہے, ہم خود اپنا فیصلہ یعنی مل کے کر لیں گے, آپ ہمارے بارے میں مطمئن رہیں, آپ تسلی سے رہیں. چنانچہ ہوا بھی وہی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر اللہ نے کتنا بڑا کام لیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر اللہ نے کتنا بڑا کام کیا, پوری دنیا میں اسلام چمکا, اور اس موضوع پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا. یہ جھگڑا تو پھر بعد میں ان شیعوں کا پیدا کیا ہوا, وہاں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا. حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے میں خلافت میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا, حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں خلافت پر کوئی جھگڑا نہیں ہوا, حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں خلافت پر کوئی جھگڑا شروع میں نہیں ہوا, آخر میں حضرت عثمان کے مخالفین کچھ پیدا ہو گئے, مال کی تقسیم میں, عہدوں کے حاصل کرنے میں, اس میں اس میں وہ بنیاد میں خلافت کے معاملے میں تو وہ بھی نہیں جھگڑے تھے کہ آپ کو خلافت کا حق نہیں تھا, آپ کیسے بن گئے, یہ کبھی کسی نے نہیں اٹھایا مسئلہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کوئی مسئلہ اس کا پیدا ہی نہیں ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد میں یہ مسئلہ نکلا کہ نہیں ان کو پہلے خلیفہ ہونا, ارے یہ کہتے تھے اب تو یہ بات ہی ختم ہو گئی, تھی نہیں وہ کوئی بات, اور پھر اس کے بعد میں جو گمراہی چلی ہے ان میں, تو الہیات میں گمراہی, رسالت میں گمراہی, یوم آخرت میں گمراہی, قرآن پاک کے بارے میں گمراہی, امامت کے بارے میں گمراہی, اماموں کے عقیدے, ایک لمبا طوفان چل پڑا, اور امت کی ہمدردی اور بہبودی کا لبادہ اوڑھ کر, کرتا اوڑھ کر یہودیوں نے, منافقین نے ایسی ایسی شورشیں پیدا کی اور ایسے فتنے پیدا کیے کہ آج تک ان کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا, اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہماری اصل گمراہی ہے کیا, ہم کس ٹائپ کی گمراہی میں مبتلا ہیں. بیشتر فرقے ان میں کیسے ہیں کہ جو اسلام ہی کے باہر ہیں, باؤنڈری کے اسلام کی باؤنڈری سے ہی نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ جو عقیدے انہوں نے اختیار کیے, جیسے گزشتہ درس قرآن میں مضمون آیا تھا کہ جو عقیدے ان کے اختیار کیے ہوئے ہیں, کلمہ پڑھنے کے باوجود اور شعار اسلام کو اپنانے کے باوجود, یعنی نماز پڑھنے کے باوجود, روزہ رکھنے کے باوجود, حج کرنے کے باوجود, پھر ضروریات دین کا انکار لازم آتا ہے, اور ضروریات دین کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جائے, اسلام سے نکل جاتا ہے, چاہے کہ وہ اپنے کو مسلمان کہتا رہے اور چاہے وہ اسلام کے بعض کاموں پر اپنے آپ کو پابندی سے اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو, ہر وہ بات جو قرآن اور حدیث سے ضرورتاً ثابت ہے, قطعی طریقے پر ثابت ہے, ان پوری باتوں کو ماننا ضروری ہے. ان کی تو پچاسوں باتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو سچا کہیں تو نعوذ باللہ حضور کو جھوٹا کہنا پڑتا ہے, اگر ان کو سچا کہیں تو قرآن پاک کو جھوٹا کہنا پڑتا ہے, اگر ان کو سچا کہیں تو اسلامی تعلیمات پوری برباد ہو جاتی ہے, کہ بھائی اسلام تو محفوظ ہی نہیں رہا, پھر ایک غلط اسلام ہی شروع سے چل پڑا اور وہی آج تک چل رہا ہے, اور صحیح اسلام تو کبھی دنیا میں وجود میں آئے ہی, کیسی کیسی غلط باتیں ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے امت کو متوجہ بھی کیا, اس بات کی طرف سمجھایا بھی کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے, اسی وجہ سے ان کا ہمارے ساتھ میں کوئی جوڑ نہیں بیٹھ سکتا, کبھی بھی کمپرمائز کی شکل میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کوئی کتنی گمراہی پر ہو تم اس سے اختلاف مت کرو, یہ نہیں کہا گیا ہے. جو اسلام میں ہیں طبقے ان میں آپس میں جوڑ ہونا چاہیے, لیکن جو اسلام ہی کے باہر ہے اور جو گمراہی پر ہے اس کے ساتھ میں کمپرمائز کرو, اس کے ساتھ میں اختلاف کرو, ایسا نہیں کہا جاتا کہیں, ہمارے ان کے ساتھ میں کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا کبھی بھی, اسی وجہ سے شادیاں نہیں ہونی چاہیے, اسی وجہ سے تعلقات نہیں ہونے چاہیے, ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے, دوستیاں نہیں ہونی چاہیے, جتنے فرقوں کو گمراہ ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں علماء, اور جو علماء حق ہوتے ہیں کسی پر حکم لگانے میں بہت محتاط ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بس ایک مشین بنائی ہوئی ہے, مہر بنائی ہوئی ہے تھپا مارنے کی, کہ اس کو گمراہ اس کو گمراہ, کسی کو گمراہ بولنا کوئی معمولی بات نہیں, کسی کو کافر بولنا کوئی معمولی بات نہیں, حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو کافر بولے اور وہ کافر نہ ہو تو بولنے والا کافر ہو جاتا ہے, کسی مومن کو کافر بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ مومن جن عقیدوں پر ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے, جب یہ انکار کرے گا ان عقیدوں کا تو کیا ہو جائے گا, وہ بھی کافر ہو جائے گا, تو معمولی بات نہیں ہوتی. علماء میں کچھ ایسے جاہل لوگ موجود ہیں, یعنی جاہل علماء جو غلط افکار کے لوگ ہیں وہ بہت کسی کو بھی کافر بناتے رہتے ہیں, لیکن جن کو علماء حق کہا جاتا ہے پوری دنیا میں ایک ان کی جماعت موجود ہے ماشاءاللہ, اور ہر زمانے میں رہی اور قیامت تک رہے گی, حدیث میں پیشن ہوئی ہے, یہ لوگ کسی کی تفسیر میں, تضلیل میں, کسی کو کافر بتانے میں, کسی کو گمراہ بتانے میں بہت محتاط ہوتے ہیں, اور آخری حد تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بات کی صحیح توجہ کی جا سکے, اس کی بات پر صحیح اس کی تعبیر کی جا سکے. پرسوں میں نے درس قرآن میں بھی ذکر کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوشیاری اور ان کی فقاہت و سمجھ کا واقعہ, امام ابو حنیفہ کے سامنے ایک آدمی نے ایک بار یہ بات کہی کہ کوئی کافر جہنم میں نہیں جائے گا, سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کافر ہے, اس واقعے کہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کافر جہنم میں جائے گا, اور وہ جہنم میں جو کہہ رہا ہے کہ جہنم میں نہیں جائے گا, امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ اور اس کی جو زندگی ہے وہ دیکھ کے یہ دیکھو کہ اس کے الفاظ کے کوئی صحیح معنی بھی نکل سکتے کیا. سب نے کہا کہ اس کے تو کوئی معنی نہیں نکل سکتا, امام ابو حنیفہ نے فرمایا بالکل نکل سکتے, اور وہ کافر ہونا ضروری نہیں, اس پر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے, بولے جب تک کہ وہ اپنا مطلب نہ بتا دے کہ نہیں میرا مطلب وہی ہے جو قرآن پاک سے ٹکرا رہا ہے، تب تو پھر وہ کافر ہوگا. لیکن اگر وہ مطلب نہیں بتا رہا اور ہم اس کا ایک مطلب نکال رہے ہیں اور وہ اس کی تصدیق کر لے تو وہ کافر نہیں ہوگا. بھائی وہ کیا حدیث میں بولی کا نے فرمایا، وہ یہ کہ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ جب کوئی کافر جہنم میں جائے گا تو وہ کافر نہیں رہے گا، وہ مومن ہی رہے گا. اس معنی میں کہ اب انکار کرنے کی گنجائش کا ہے، جب یہ کافر جہنم میں جائے گا تو اب وہ پھر بھی وہ کفر کرتا رہے گا. جی تو آنکھوں کے سامنے جہنم کو دیکھ رہا ہے، آپ کیا انکار کریں گے؟ اللہ کے حساب کو دیکھ چکا ہے، آپ کیا انکار کرے گا؟ فرشتوں کو دیکھ چکا ہے، آپ کیا انکار کرے گا؟ یعنی آخرت کی زندگی جس پر ایمان لایا جاتا ہے غیب پر، وہ تو صحیح شہود بن گئے نا، وہاں پہنچ چکا ہے آدمی آلریڈی، اور جہنم اس کے سامنے ہے، وہ اس میں انکار ہو رہا ہے، انکار کہاں ہے؟ تو اب تو وہ مومن ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ایمان کا اعتبار اب نہیں ہے، اس وقت مومن ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بخیر بات کے جملے کیوں تو صحیح کیا جا سکتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا. تو علماء جو ہے نا یہاں تک جاتے ہیں کسی کی بات کو صحیح کرنے کی فکر میں کہ اس کی بات کی کوئی توجیہ ہو سکتی ہے کیا. دیکھ لیکن اگر توجیہ ہی نہیں نکلتی اور ضروریات دین میں سے ہے وہ چیز، پکی باتوں میں سے ہے، پوری دنیا جانتی ہے، پھر ان پر کفر کا حکم لگا دیا جاتا ہے. اور اگر ضروریات میں سے نہیں ہے تو اس سے اس کی صفائی کی جاتی ہے کہ تیری اس بات کا کیا مطلب ہے، تو نے کیا معنی لیے ہیں اس کی. اگر وہ صحیح معنی بتاتا ہے تو ٹھیک ہے، غلط معنی بتاتا ہے تو اس کو صحیح معنی سے واقف کرایا جاتا ہے کہ تمہارے اس معنی کا یہ مطلب نکل رہا ہے، اس سے قرآن حدیث کی تکذیب اور اس کا جھٹلانا لازم آتا ہے. اس کے باوجود وہ اپنی بات پر اصرار کرتا ہے، پھر اس پر بھی حکم لگا دیا جاتا ہے. اگر اطیات کا انکار لازم آ رہا ہے تو کفر کا، نہیں تو صرف گمراہی کا ہو، بدعتی ہونے کا، فاسق ہونے کا، گمراہ ہونے کا، ایسے احکام ان پر لگائے جاتے ہیں. تو بہت احتیاط کے باوجود جو لوگ فتوے کی زد میں آ گئے ہوں ان سے کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا ہے، ان سے پوری احتیاط برتنی پڑتی ہے امت کو. اور اتفاق اور اتحاد کی جو تعلیم ہے وہ امت کے اس طبقے میں ہے جو اسلام کی باؤنڈری کے اندر ہوتا ہے. حدیث شریف کا ترجمہ پھر دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری کی شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک قلم دوات لے آؤ، لکھنے کا آلہ لاؤ تاکہ میں لکھا دوں، جس کے بعد میں تم غلط فہمی میں نہیں رہو گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ کافی ہے، اگر ضرورت پڑے، نہیں تو بعد میں خود ہی آپ لکھا دیں گے. اختلافو، لوگوں نے حضرت عمر کی بات کے بعد میں اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں جب حضور فرمائے تو لے آؤ، اس قسم کی بات ہوئی. وقصور اللغات، اور آپس میں ان کی باتیں تیز ہو گئی تھوڑی سی. قال اقوم عنی، آپ نے فرمایا کہ سب یہاں سے اٹھ جاؤ. ولا ينبغي عندي التنازع، اور میرے پاس موجود ہوتے ہوئے آپس میں بحث تکرار مناسب نہیں ہے، یہ آپ نے فرما دیا. فخرج ابن عباس یقول، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کے اس مکتوب کے درمیان میں یہ ہمارا اختلاف حائل ہو گیا. حضرت عباس جس کا مطلب یہ غلط نکالتے شیعہ، حضرت ابن عباس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی خلافت کی بات کرتے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حضور لکھاتے تو حضرت علی کی خلافت کو لکھاتے، حضور کو لکھانے نہیں دیے، اس وجہ سے بڑی مصیبت آ گئی. مصیبت کا یہ مطلب لیتے ہیں. حالانکہ حضرت ابن عباس کے فرمان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کاش ہم لوگ حضور کے سامنے بات نہ کرتے اس وقت. ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم سے جو غلط لغزش ہوئی وہ یہ کہ ہم حضور کی موجودگی میں یہ بات نہ کرتے. اگر یہ بات نہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کا ایک ارشاد بھی ہمارے پاس تحریری بھی ہوتا، کیونکہ آپ کی تو ایسی چیز ہے نا قیمتی ہے، آپ کی تو ایسی چیز بڑی نعمت ہے. تو آخر وقت کا ایک مکتوب بھی ہمارے پاس آپ کا ہوتا جو خاص آپ کے لکھا ہوا ہوتا، کتنی بڑی دولت ہوتی ہے سنت کے واسطے. وہ محض ہمارے آپس کی بحث تکرار کی وجہ سے اسے ہم محروم ہو گئے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس کے اس بحث تکرار سے محروم ہونے پر افسوس ظاہر کیا کرتے تھے. شیعوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ بڑی مصیبت آ گئی کہ حضرت عمر نے لکھانے نہیں دیا، یہ فرمایا کرتے تھے. حالانکہ حضرت ابن عباس یہ نہیں فرما رہے، وہ صاف فرما رہے ما حالا بین رسول اللہ و بین کتابی، مصیبت اس چیز کی ہے جو حائل آ گئی. اور وہ چیز کون سی حائل آئی؟ وہ اختلاف حائل آیا، آپس کی بحث حائل آ گئی. تو جو چیز حائل ہو گئی ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کی کتاب کے درمیان. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. يا الله ما لغناهكم عاف فرمائيه، ما لقطعهم في درب در فرمائيه. اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائیے، غلط فہمی سے محفوظ فرمائیے، قرآن پاک کے سمجھنے میں، احادیث مبارکہ کے سمجھنے میں، دین کے سمجھنے میں یا اللہ غلطیوں سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، عقیدوں کے اعتبار سے حفاظت فرمائیے، اعمال کے اعتبار سے حفاظت فرمائیے، اخلاق و معاشرت کے اعتبار سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے فہم ہمیں نصیب فرمائیے، اس کے انوار و برکات کو ہمارے دماغ میں داخل فرما دیجیے. اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنے سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ فتنوں میں مبتلا ہونے سے، فتنوں والی جماعتوں میں انوالو ہو جانے سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، اے اللہ اور فتنوں کی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائیے، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ بھرپور ہماری مدد فرمائیے، قدم قدم پر قائد رہیے کو شامل حال فرمائیے، ہر دنیا کی اور آخرت کی چھوٹی بڑی حاجت اور ضرورت ہماری اپنے کرم سے غیب سے پوری فرما دیجیے۔ صلی وسلم و بارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔